Subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا گیا اس بھیجے جانے کا ایک بڑا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے، لوگوں کو غفلت سے نکالنا، غفلت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو اور آپ اس سے بے خبر ہو کر ایسے زندگی گزار رہے ہوں جیسے سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز اوکے، تو وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے اور بے فکر ہو کر ہنسی خوشی مزے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. کہ نبی، قرآن کی قسم جو عزت والا ہے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، جیسے ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے بہت سارے پیغمبر بھیجے، تو ان بہت ساروں میں ایک آپ بھی ہیں. یہ اللہ کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے کہ انسانوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے پیغمبر دنیا میں آتے رہے ہیں، اور اس کا تعلق ہسٹری سے ہے، تاریخ سے ہے. تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ آتے رہے ہیں جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے. اور ان سب کی بیسک تعلیمات ایک ہی تھیں، وہ تمام پیغمبروں کی جو بیسک تعلیمات تھیں وہ کیا تھیں؟ وہ تعلیمات یہ تھیں کہ ہم کسی کے غلام ہیں، ہم اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہیں. یہ سبق آج انسان بھلا رہا ہے، ہر طرف آزادی آزادی آزادی، حتیٰ کہ انسان کو ماں باپ سے آزاد کر دیا، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، باپ کو اولاد سے. اتنی آزادی کا جو یہ کانسیپٹ ہے نا، یعنی سب سے پہلے آزاد کیا خدا سے مخلوق کو، مخلوق اور خدا کا کوئی ریلیشن؟ بولو بھائی، نہیں ہے. آزادی یہاں سے شروع ہوئی. بات سے بات نکلتی ہے، ٹاپک میں لے کے چل رہا ہوتا ہوں نا، وہ اسی کو سمجھانے کے لیے یہ درمیان میں باتیں نکلتی ہیں. انسان غلامی پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے اس میں ٹینشن ملتی ہے کسی کی مان کے چلنا. ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ میں کیسے زندگی گزاروں. یہ مائک کو کیا ہو گیا، مزہ نہیں آ رہا بالکل بھی. ایک تو یہ کارپیٹ بچھا دے نا، پورے ہال میں کارپیٹ کر دیں تو کیا جا رہا ہے اس میں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ ہو کیا رہا ہے بھائی. اگر یہ پورے ہال میں کارپیٹ ڈال دیں تو میرا خیال ہے کوئی بری بات تو نہیں ہے. دیکھیں یہ جو دور ہے نا، یہ پرانا زمانہ نہیں ہے. پہلے پنکھوں کے بغیر بھی گزارا ہوتا تھا، پہلے لوگوں کا گزارا پنکھوں کے بغیر بھی ہوتا تھا، اب ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں ہوتا. تو ہمیں لوگوں کو سہولت دینی چاہیے نا. اس میں کیا جا رہا ہے اگر یہ پورے ہال میں کارپیٹ ڈال دیں گے؟ اچھا ہے لوگ آئیں گے بےچارے بیٹھیں گے, ان کو کارپیٹ پہ بیٹھ جائیں گے, فرش پہ بیٹھنے میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے. بوڑھے لوگوں کو کس قدر مشکل ہوتا ہے فرش پہ نماز پڑھنا. ہمیں یاد ہے ہم مدرسے میں پڑھتے تھے مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں, تو اس وقت زیادہ کارپیٹ وغیرہ کا رواج نہیں تھا. ہمیں جو سب سے خاندانی چیز اس مدرسے میں نظر آئی کہ طلبہ کو بے انتہا سہولت. ہمیں یاد ایک دفعہ ہمارے محتمم آئے اور جو ہمارے استاذ بھی, انہوں نے دیکھا طلبہ فرش پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. ان کو اتنا غصہ آیا, جو ان کے نائب تھے ان سے پوچھا کہ کارپیٹ کیوں نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی کیا ضرورت ہے, ان کی کیوں ضرورت نہیں ہے, اگر یہ ذرا اچھی طریقے سے تمیز سے بیٹھ جائیں گے تو اس میں کون سی نقصان کی بات ہے. تو ہمیں ان کا یہ اچھا لگتا تھا کہ بھائی انسان پہلے ہے جس پہ مسجدوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, فانوس لگ رہے ہیں بڑے بڑے, یہ فانوس کا کیا کرنا ہے, چاٹنا ہے اس کو, یہ کوئی دلہن کا کمرہ ہے جو اس کو اتنا سجایا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں چندہ آ رہا ہوتا ہے اور مینار پہ پیسہ لگ رہا ہوتا ہے, مینار پہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں لوگ, حالانکہ مینار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ایسی فضول فضول چیزوں پہ, ہماری مسجد میں آپ کو نظر نہیں آئے گا فانوس کوئی, یہ کسی نے خود سے لا کے لگا دی ہے, یہ چندے کا نہیں ہے, یہ چندے کا نہیں ہے, ان چیزوں کے لیے ہم چندہ کرتے بھی نہیں ہیں. تو انسان سب سے زیادہ اس لائق ہوتا ہے. فیکٹریوں میں آپ دیکھ لو ملازمین کا کیا حل کیا ہوا ہوتا ہے. مجھے ایک دفعہ ایک فیکٹری والا لے کر گیا اور کہنے لگا کہ آپ فیکٹری میں بیان کریں, یہ ملازمین جب فیکٹری میں کام سیکھتے ہیں نا, سیکھنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں یا ٹکتے نہیں ہیں. وہ کہنے لگا سارا کام ان کو میں سکھاتا ہوں تنخواہ دے کے, تنخواہ الگ دے رہا ہوں, کام الگ سکھا رہا ہوں, جس دن کام سیکھتے ہیں فوراً بولو بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک کرتے ہیں, آپ اپنے فائدے کے لیے کام سکھا رہے ہو, وہ اپنے فائدے کے لیے کام سیکھ رہے ہیں, آپ کون سا للہ فلہ سکھا رہے ہو ان کو. تو کہنے لگے کیا حل ہے, میں نے کہا حل یہ کہ اتنی اچھی تنخواہ دو ان کو کہ یہ نہ بھاگے, تنخواہ اتنی اچھی دو. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں کیا عرض کر رہا تھا, میں بات کہاں چل رہی تھی, آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے مجھے پر ٹھیک نہیں ہے. اچھا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. تو بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی, ہاں اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر آدمی کیا چاہتا ہے, کسی کے ماتحت نہ رہے وہ. اچھا جب کمیٹیوں کی بات چل پڑی ہے تو ایک مسئلہ یہ بھی, امام بھی یہ چاہتا ہے کہ کمیٹیوں سے وہ آزاد رہے, یہ بھی آج کل مسجدوں میں ایک بدعت چل پڑی ہے. یعنی کسی کو کسی مسجد میں امام بنا دے نا, سب کی بات نہیں کر رہا, جو ائمہ حضرات میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات چل کر, تو وہ کیا کرتے ہیں آہستہ 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 اثر رسوخ عوام میں اتنا ہوتا ہے کہ تھوڑے دن میں کمیٹی کی خلافت کا خاتمہ کر کے مسجد پہ قبضہ, یہ بہت ہو رہا ہے مسجدوں میں. تو یہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہے, آپ کو رکھا کمیٹی نے انتظامیہ نے, آپ انہی کی جڑیں کاٹنا اور پھر فخر بھی کرتے ہیں. بعض مساجد کے امام ملتے کہتے ہیں ہم تو کمیٹی کی بالکل بھی نہیں مانتے, کہتے ہیں یہ بہت کوئی فخر کی بات نہیں ہے, آپ کے اپنے ابا سے وراثت میں تھوڑی ملی تھی آپ کو مسجد. ہمارے استاد ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ آج جو آدمی غلطی کر رہا ہو اس غلطی پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا دیتا ہے. وہ جو بھی غلط کر رہے ہیں نا آپ, اس پہ لیبل کیا لگا دیتے ہیں, قرآن و سنت کا یا شریعت کا. اور اگر سامنے والا صحیح بھی کر رہا ہے تو اسے قرآن و سنت کی روشنی میں غلط قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی لیبل اس پہ کس کا لگا دیں گے, شریعت کا, شریعت کی روشنی میں اس کو غلط قرار دینے کی. اپنی ہر غلطی اچھی ہے, دوسرے کی ہر اچھائی غلط ہے. تو آزادی میں ائمہ کرام بھی چاہتے ہیں ہم کمیٹیوں سے کیا نکلیں, ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو, چندہ کہاں سے آ رہا ہے, کتنا آ رہا ہے, کدھر لگا رہا ہے, نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. بعض مساجد میں ائمہ حضرات جان جان کر تین تین چار چار منٹ روز لیٹ ہوتے ہیں, ہمیں یاد ہے ایک مسجد میں امام صاحب روزانہ ہر نماز میں 3-4 منٹ لیٹ ہوتے تھے, اور جب پبلک غصہ ہوتی بھائی چلو ایک دن ہو جاتا ہے, دو دن ہو جاتا ہے, چار دن ہو جاتا ہے, آپ تو ہر بار بار لیٹ ہو رہے ہیں. تو وہ مثال دیتے تھے کہ شادیوں کے کھانے میں تو تم آدھا آدھا گھنٹہ انتظار کرتے ہو اور نماز میں 2 منٹ انتظار نہیں ہوتا. یہ مثال 100% غلط. شادی کا کھانا تو ہفتے میں ایک دفعہ ہوگا نا, نماز دن میں کتنی دفعہ ہو رہی ہے؟ 5 دفعہ ہو رہی ہے. اور دوسری بات, اگر شادی کا کھانا آدھا گھنٹہ لیٹ ہو رہا ہے تو کون سا صحیح ہو رہا ہے؟ وہ بھی تو غلط ہو رہا ہے. تو بجائے اس غلطی کو صحیح کرنے کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ الٹا. اور پھر میں نے بعض ائمہ دیکھے, ڈر لگ رہا ہے مساجد کا ائمہ کرام مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ امام پیچھے آ کے کھڑا ہوتا ہے, یعنی امام موجود ہے اور جان کر وہ دیر کر رہے ہوتے ہیں. بعض ائمہ ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں, لوگ گھڑی کو دیکھ رہے ہیں, حضرت ٹائم ہو گیا تشریف لے آئیں. نہیں, ایک امام کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ کہہ رہے تھے بس بدماشی ہے, کر لو, نہیں پڑھا رہا, تھوڑی دیر میں آؤں گا. تو بھائی شریعت کے پابند جو ہے نا یہ سبھی ہی ہیں, مؤذن بھی, امام بھی, کمیٹی بھی, عوام بھی, مقتدی بھی, کسی ایک کو آپ مستثنا نہیں کر سکتے. کوئی عذر ہے تو بتا دیا جائے بھائی, وہ پیش کر دیا جائے عذر. تو وہ امام جو میں بتا رہا تھا نا کہ ہمیشہ 1.5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ لیٹ پڑھاتے تھے, تو جب وہ نماز کا اعلان کرتے نا کہ کل سے نماز 8:30 پر ہوگی, تو لوگ پیچھے کہتے مطلب یہ کہ 8:34 پہ ہوگی. 8:30 کا مطلب یہ ہے کہ 8:33 پہ ہوگی. تو وہ لوگوں نے خود ہی فرض کیا ہوا. تو خیر بات چل رہی تھی کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آزاد, اولاد چاہتی ہے ابا سے آزاد ہو جاؤں, اولاد کو ابا کی چخ چخ پسند, وہ کہتے ہیں ابا کو نچوڑو پورا, یعنی اولاد کی یہ خواہش ہے کہ ابا کو نچوڑو پورا, نچوڑو. گھر کون, گھر کس نے دیا ہوا ہے بولو نا, باپ کا گھر ہے نا, یا پیدائشی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے یہ ماں کے پیٹ سے؟ باپ نے گھر دیا, گیس بجلی کا بل اس گھر میں کون دے رہا ہے؟ جو پنکھے کی ہوائیں لگ رہی ہیں آپ کو, یہ کون دے رہا ہے بھائی؟ زور سے بولو, سبق یہ بیان نہیں ہو رہا, یہ سبق چل رہا ہے. وہ باپ دے رہا ہے. اسکول کی فیسیں کون دے رہا ہے؟ باپ دے رہا ہے. قوم خاندان آپ کو کس کی طرف سے ملا؟ جب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی قوم کیا, آپ بتاتے ہیں پنجابی ہوں, مہاجر ہوں, پٹھان ہوں, بلوچ ہوں, تو کیا مطلب؟ ایک فخر کی بات ہے نا بھائی, خاندانی ہوں. قومیں ان کی ہوتی ہیں جن کا باپ ہوتا ہے, باپ نہیں ہے تو قوم نہیں ہے. بلاول بھٹو کی خدمت میں ہم یہ عرض کرتے ہیں, کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں انتہائی احترام کے ساتھ, کہ آپ بلاول زرداری ہیں, آپ بلاول بھٹو نہیں ہیں. باپ کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ قوم کی نسبت, قوم کہاں سے لی جائے؟ سید کا بیٹا سید ہوتا ہے. ماں اگر سید ہے, باپ سید نہیں ہے, تو شریعت میں بیٹا سید نہیں ہے. تو انگریزوں کے ہاں جو ماں سے نسب چلتا ہے, وہ ایک مجبوری کی وجہ سے کیا انہوں نے. ان کے ہاں ابا کا اتنا زیادہ تصور ہو گئے, ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی کیا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے سب کچھ ماں کے کھاتے میں ڈال دیا, تو مجبوری ہے. ہمارے ہاں تو اللہ کا شکر ہے ابا ہوتے ہیں. تو جب ابا ہوتے ہیں تو نسب کس سے چلتا ہے؟ تو جناب بلاول زرداری کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ فخر سے بتایا کریں میں زرداری ہوں, میں بھٹو نہیں ہوں. کوئی بات نہیں, ووٹ آپ کو پھر بھی مل جائیں گے. لوگ ووٹ قوم دیکھ کے نہیں دیکھتے, اعمال دیکھ کے دیتے ہیں لوگ, کہ بھائی چلو بے نظیر بھٹو محترمہ شہید رحمت اللہ علیہا کا بیٹا ہے نا, اتنا بھی کافی ہے. تو قومیں تبدیل نہ کرو, ہمارا کلچر اللہ کا واسطہ چینج نہ کرو. تو خیر, تو میں یہ کر رہا تھا, ابا سے قوم بھی لے لی ہے بھائی, کہ میں مہاجر ہوں, میں پٹھان ہوں, میں پنجابی ہوں, میں جو عیدی سینٹر سے جو دریافت ہوتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے کیا یہ. تو قوم بھی ابا سے لے لی, پیسے بھی ابا سے لے لیے, عزت بھی ابا سے لے لی, کہیں رشتہ کرانے جاتے ہیں تو بھی کس کو لے کے جاتے ہیں؟ شریف خاندانوں میں باپ کے بغیر کوئی رشتہ نہیں دیتا. اب جب ابا تھوڑا سا یہ کہتے ہیں یہ کرو یہ نہیں کرو، وہاں کیوں جا رہا ہے، دیر سے کیوں آ رہا ہے، پڑا کیوں رہتا ہے، تو غصہ آتا ہے. پھر مفتی صاحب کے پاس آ کے کہتے ہیں میرے ابا ہر وقت کیا کرتے رہتے ہیں، بولو، ہر وقت چک چک کرتے رہتے ہیں، ہر وقت کیا کرتے رہتے ہیں. لیکن یہی اگر لڑکا کسی کمپنی میں ملازم لگ جائے اور باس اس کو 20,000 سے 25,000 تنخواہ دینا شروع کر دے، باپ نے جتنا خرچ کیا وہ باس سے کئی گنا زیادہ ہے. باس کی کیا حیثیت ہے یار، جو باپ نے کھلایا آپ کو ساری زندگی، باس تنخواہ دے رہے 20,000 سے 25,000 روپے، تو باس کی ساری الٹی سیدھی کڑوی کسیلی برداشت ہو. وجہ کیا ہے؟ باپ کے بارے میں اطمینان ہے، گھر سے نکالے گا نہیں. باس کے بارے میں ہی آگے سے جواب دیا تو فوراً کک آؤٹ کر دیا. انسان بڑا ڈھیٹ ہے. آپ کو بتاؤں، قرآن میں اللہ نے ایسے ہی تو نہیں کہا نا کہ کفورا، بہت بڑا ناشکرا ہے. یہ ڈنڈے کے زور سے چلتا ہے. جہاں اس کو خوف ہونا کہ مجھے نقصان ہوگا، وہاں تو باس کے سامنے چوں بھی نہیں کرے گا یہ. جہاں یہ کہ ابا بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں اب کسی کام کے نہیں ہیں، وہاں اس کو یہی اعتراض ہوتا ہے کہ ابا ہر وقت بولتے کیوں ہیں. جو عزت دار اور سعادت مند لوگ ہیں وہ باس کی مانے یا نہ مانے، وہ باپ کی بہرحال مانتے ہیں. تو خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے بیان کا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمام کے تمام پیغمبر جو دنیا میں آئے وہ انسانوں کو کس کی غلامی میں لانے کے لیے؟ اللہ کی. اور جب انسان اللہ کی غلامی میں آتا ہے تو اور بہت ساری جائز غلامیوں کو تسلیم کرتا ہے، جو جائز ہیں. وہ پھر باپ کا بھی غلام بنے گا، وہ پھر ماں کا بھی غلام بنے گا، وہ پھر نبی کا بھی غلام بنے گا، وہ رشتہ داروں کا بھی غلام بنے گا، وہ غریبوں کا بھی غلام بنے گا. کہ غلام کا مطلب کہ بھئی ان کے بھی حقوق ہیں میرے اوپر. وہ بیوی کا بھی غلام، غلام کا مطلب حقوق ادا کرے گا، ڈرے گا اللہ سے. وہ اولاد کے بھی حقوق ادا کرے گا، وہ ریاست کے بھی حقوق ادا کرے گا. لیکن اگر اس کو اللہ کی غلامی سے نکال دیا، جیسے ہمارے لبرل لوگوں نے کس سے نکال دیا؟ اللہ کی غلامی سے. پھر وہ جائز غلامیوں سے نکلے گا اور ناجائز غلامیوں میں گرفتار ہوگا. جن کا غلام بننا چاہیے تھا ان کا نہیں بنے گا، جن کا نہیں بننا چاہیے تھا ان کا بنتا چلا جائے. یہ ہو رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے پیغمبروں کو دنیا میں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. اس کا مقصد اللہ نے یہ بیان کیا، ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. غفلت کسے کہتے ہیں؟ آپ پر کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہو، کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہو، لیکن آپ بالکل بے فکری کی زندگی گزار رہے ہو. وہ بہت بڑی مصیبت کیا ہے؟ وہ بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مرنے کے بعد میرا سارا سیٹ اپ، میری ساری فائلیں بند ہونے والی ہیں. جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے. پیغمبر آ کے انسان کو بتاتے ہیں کہ مرتے ہی تمہاری ساری فائلیں بند نہیں بلکہ کھلنے والی ہیں. جو کچھ مزے ہیں یہ اس دنیا میں ہیں، اس کے بعد آگے مزے نہیں، آگے جواب ہے، حساب و کتاب ہے. جس آدمی کے سامنے حساب و کتاب نہیں ہوتا وہ بڑی بے فکری کی زندگی گزارتا ہے. جیسے آج دیکھ لیں آپ، اٹھنے کا کوئی ٹائم نہیں، سونے کا کوئی ٹائم نہیں، کھانے کا پینے کا، اپنی ایک حیوانوں جیسی زندگی، بس خواہشات پوری کرنی ہے. اور انسانوں کے حقوق بھی اتنے جتنے آپ کی خواہشات سے متعلق ہو. جن حقوق سے خواہشات پہ زد پڑتی ہے ان حقوق کے بھی یہ قائل، بولو، نہیں. عورت کا حق ہے اسے بیوی بنایا جائے، یہ گرل فرینڈ بنانے کے قائل ہیں، حالانکہ بیوی بنانے میں اس کو حق بولو زیادہ مل رہا ہے، لیکن اس سے عیاشی میں کمی آ رہی ہے، عورت کا اس حق کے یہ قائل نہیں ہوں گے. ویمن رائٹس کرتے رہیں گے عورتوں کے حقوق، مگر وہ حقوق جس میں مرد کو قربانی دینی پڑے وہ والے حقوق نہیں ہیں. یہ نہیں مانتے گورے، گورے کیا لبرل لوگ بھی نہیں مانتے. انسانیت کے حقوق کی صبح و شام باتیں کریں گے، مگر باپ اور ماں کو حق دینے کے لیے تیار بولو نہیں، کیونکہ اس سے آپ کی عیاشیوں پہ زد پڑتی ہے. لہذا بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے حقوق کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے ان کے ہاں. کسی سے پوچھے نا، اس لبرل آدمی سے، کسی جو دنیا پرست آدمی ہو، پوچھے ذرا باپ کے حقوق کیا ہیں تو نہیں بتاؤں گے، ماں کے کیا حقوق ہیں نہیں بتاؤں گے. کیوں؟ اس سے آپ کی عیاشیوں پہ زد پڑتی ہے. اولاد کے اتنے حقوق کے قائل ہیں جس سے آپ کی عیاشیاں خراب نہ ہوں. بس اس سے زیادہ آپ جاؤ گے جہاں آپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہوں، ان حقوق کے یہ قائل بولو نہیں. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ انسانوں میں بھی ان انسانوں کے حقوق کے قائل ہیں جو اپنے حق میں آواز اٹھا سکتا ہے. وہ انسان جو کسی عدالت میں نہیں جا سکتا اس کا کوئی حق نہیں ہے. اسلام نے ماں کو جب حمل ٹھہر جائے اس حمل کی حفاظت والدین کے ذمے لازم قرار دی ہے، اس حمل کو گرانے کی اجازت بولو نہیں دی. لبرل لوگوں کے ہاں اس حمل کو گرا دو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. سے 14-15 سال پہلے ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے انٹرنیٹ سے سرچ کر کے بتایا کہ یورپ میں ایک قانون بن رہا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو پریگنینسی ہو جاتی ہے تو وہ پریگنینسی گرا نہیں سکتی. یورپ ایسے قوانین اس لیے بناتا ہے کہ ان کے ہاں گروتھ ریشو بہت گر رہا ہے. میں نے خود پھر بی بی سی میں یہ خبر پڑھی اور میں نے اس کا حوالہ بھی نوٹ کیا، میری جو کتاب ہے اس کے اندر وہ لنک بھی ہوگا. وہ خبر یہ تھی کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ جبری زنا ہوتا ہے، جبری، اور اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے، تو زنا تو غلط ہوا ہے، جبری ہوا ہے نا ان کی رائے میں. ہمارے ہاں تو جبری ہو یا رضا کے ساتھ ہو، دونوں کیا ہیں؟ غلط ہیں. ان کے ہاں جبرن غلط ہے. تو اگر پریگنینسی ہو گئی تو جبری زنا کے نتیجے میں بھی اگر لڑکی کو پریگنینسی ہوگی تو اسے حمل گرانے کی اجازت بولو نہیں ہو. ان کا مقصد اس حمل کے حقوق نہیں ہے، ان کا مقصد اپنی ریاست کو بچانا ہے کہ گروتھ ریشو کیا ہو رہا ہے، گر رہا ہے، تو چلو جس طرح سے بھی پیدا ہوں، حلال ہو حرام ہو ناجائز ہو جبرن ہو تو صحیح. تو ہمیں الٹی پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے کہ دو بچے دو ہی اچھے. ان کے یہاں نہیں ہیں یہ بچے دو ہی اچھے، ان کے یہاں ہیں کہ ہوں گے تو اچھے ہوں گے نا، دو ہوں گے تو یہ تو نزل ہی ختم ہو جائے گی. اچھے برے کی بحث تو جب ہوتی ہے جب آبادی تو ہو. ابھی میرا سفر ہوا بلوچستان کا، ایک تو کراچی ہے واقعی، میری طبیعت چند دن پہلے بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو مجھے خیال ہوا کہ آب و ہوا تبدیل ہونی چاہیے، اس کے بغیر یہ سیٹ نہیں ہو رہا معاملہ. آپ کو بھیا کھانسی وانسی بہت ہو رہی تھی، گلا صحیح نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے کہا تھوڑی ہوا چینج کرتے ہیں، دو دن کے لیے چلتے ہیں زیارت، ہائٹ پر ہے نا کافی. ہم جب زیارت گئے ہیں، بس یہ دو ایک منٹ کی بات ہے، کراچی کے ہم نے بھنگی خانہ کہا نا، تو تھوڑا سا فضیلت بھی سن لیں کراچی. بھنگی خانہ تو لوگوں نے بنایا ہوا ہے اس کو. تو جب میں گیا ہوں تو وہاں اتنی خشکی، اور ہائٹ 7,500 فٹ کی تقریباً بلندی پر ہے، تو آکسیجن کا لیول بھی نہیں ہے وہاں، سر بھاری ہونے لگتا ہے لوگوں کا جا کے. اس کے بعد جب میں کراچی واپس پہنچا ہوں نا، پھر میں بائی ایئر آیا وہاں سے کوئٹہ، تو جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلے ایسی باہر جیسی ہوائیں، یہ ہوائیں آپ کو اس وقت پورے ملک میں نہیں ملیں گی. اتنا پیارا موسم کراچی کا یار، ہم نے کہا ہم خام خام میں کراچی چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں یار. بھنگی خانہ ہو کے بھی اللہ کا شکر ہے. وہ یہ بھنگی خانے کا لفظ اتنا پھیل گیا ہے کہ ایک امریکہ سے ایک مولانا صاحب آئے, مجھے کہنے لگے وہ جھنگی خانہ, ان کو وہ لفظ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا, کہہ رہے ہیں وہ آپ نے کہا ہے کراچی جھنگی خانہ, میں نے کہا جھنگی نہیں بھنگی خانہ بولا تھا, اور ہے نہیں لوگوں نے بنا دیا ہے. تو وہ اتنی بہترین ہوائیں, ابھی ایک مہینہ کے لیے لاہور سے ہمارے کوئی ریلیٹو آئے تھے, ایک مہینہ رہ کر گئے کراچی, کہنے لگے یار تم لوگ تو جنت میں رہ رہے ہو, ایک مہینے انہوں نے گرمی ایک دن بھی نہیں دیکھی. اور واقعی ایک ڈیڑھ مہینے سے ایسی بہترین ہوائیں چل رہی ہیں, گرمی پڑتی ہے چند دن, اور وہ بھی پھر اگلے دن بعض دفعہ موسم چینج ہو جاتا ہے, جیسے ایک دن شدید گرمی پڑی دو دن کے بعد ہوائیں چلنا شروع. جیسے ہی میں ایئرپورٹ پہ سے باہر نکلا ہوں نا, میں نے کہا اللہ ایسا مزیدار زبردست کیا بہاریں آئے یار, اور آج دو تین دن سے بارش ہو گئے تو اور ہٹو بچو ہو گئے, بارش کے بعد تو مچھر وچھر کا پروگرام چلے گا وہ. لیکن یہ میں ویسے ہی ایک پیغام دے رہا ہوں پاکستان والوں کو کہ موسم کہاں کا ہے, کراچی کا ہے. آؤ آج کل آؤ دیکھو کیسا مزہ آئے گا آپ, جولائی اگست میں کتنا زبردست, اور شام کی ہوائیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں یہاں. اور ذرا ہوٹلوں میں آپ کو میں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ, ذرا یہ ہائی وے کی طرف آپ ذرا چلیں, کباب جی اور حویلیاں اور ذرا کھا کے دیکھو مزہ نہ آئے, آپ ہی کو پیسے دینے پڑیں گے. ہیں پیسے ڈبل ہیں, اچھا چلو سر. تو خیر اچھا واپس آ کے صحت بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی اللہ مجھے, وہاں سے خشکی اتنی, وہ زیارت کے لوگوں نے بتایا بارشیں نہیں ہوئی, اتنا خراب موسم ہوتا نہیں ہے لیکن بارشیں نہ ہونی وہ خشکی سے اور دماغ خراب ہو گیا. خیر آکسیجن لیول یہاں پورا ہے, ہائٹ پہ نہیں ہے نا زیادہ. تو خیر بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی, تو سارا بیان ہی دائیں بائیں جا رہا ہے, جلدی آپ لوگ بھی تو بھول جاتے ہیں. نئی آزادی کی بات نہیں چل رہی تھی, وہ جو موضوع چل رہا تھا میرا. ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ وہ بی بی سی کی رپورٹ تھی نا, میں نے خود پڑھی پھر وہ, کہ بھائی اس پر بحث ہو رہی ہے کہ جبری زنا کے نتیجے میں اگر عورت کو حمل ٹھہر جائے تو اسے بچہ گرانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. خیر اس پر خواتین نے احتجاج کیا اور اس قانون کو پاس, اس وقت کی رپورٹ یہ ہے کہ پاس نہیں ہونے دیا. تو اب واللہ اعلم اب کیا قانون ہے مجھے نہیں معلوم. تو اس سے یہ تھا کہ بھئی ایک عورت کو زبردستی مجبور کرنا کہ وہ بچہ پیدا کرے, یہ اس عورت کی مرضی کے بغیر جائز نہیں ہے, یعنی اس کی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے, عورت کے رائٹ کے خلاف ہے. جو اصل پوائنٹ کی بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں, کہ یہ عورت کے حقوق کے خلاف, کہ وہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہ رہی اور آپ اس سے پوچھے بغیر اس پر ایک قانون مسلط کر دیں. لہذا خواتین نے جو احتجاج کیا ہے تو یہ احتجاج اس کی علامت ہے کہ خواتین اس قانون پہ راضی نہیں ہے. تو ہم خواتین کے حقوق کی پاسداری کے لیے اس قانون کو کیا کرتے ہیں, معطل. اب جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے وہ یہ ہے جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں. اس پر ایک انگریز نے لکھا کہ عورت کے حق کے تحفظ کے لیے جب اس کو بچہ گرانے کی اجازت دی ہے تو اس میں بچے کا کیا قصور ہے. کروڑوں سیلز میں سے ایک ہوتا ہے جس کو اللہ انسان بنانے کے لیے منتخب کرتے ہیں, یہ اللہ کی سلیکشن ہوتی ہے, یہ سلیکشن ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. دیکھو حرم میں جیسے پرندے کو مارنا حرام ہے, پرندے کے انڈے کو توڑنا بھی کیا ہے بولو نا, جائز نہیں ہے. جو پرندے, جن پرندوں کا شکار حرم میں ناجائز ہے نا, جیسے کبوتر چڑیا وغیرہ, حرم میں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, کوئی یعنی درخت بھی نہیں کاٹ سکتے آپ, تو حرم میں پابندی, جوں نہیں مار سکتے آپ. تو فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ جیسے حرم میں آپ پرندہ نہیں مار سکتے, پرندے کے انڈے کو بھی نہیں توڑ سکتے. کیوں, اسے بھی اللہ نے سلیکٹ کر لیا ہے ایک مخلوق بنانے کے لیے. تو آپ بتاؤ کہ حرم میں ایک پرندے کی انڈے کی ویلیو ہے, تو ماں کے پیٹ میں جو انسان جس کی اللہ نے سلیکشن کی ہے پیدائش کے لیے, اس کی حیثیت نہیں ہوگی خدا کی نظر میں. تو اس گورے نے لکھا، انگریز نے، اس نے لکھا کہ یہاں خواتین کے حقوق کا تو خیال کیا جا رہا ہے لیکن اس بچے سے نہیں پوچھا جا رہا. وجہ کیا ہے؟ وہ بچہ کسی عدالت میں جا نہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس نے کہا یہ قانون انصاف پر مبنی اس وقت ہوگا کہ اس بچے کو پیدا ہونے دیا جائے، پھر اسے بالغ ہونے دیا جائے، پھر اسے عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے کہ تو اس پروسیس سے راضی تھا یا نہیں تھا. اگر وہ کہتا ہے نہیں تھا، اسے گولی مار دی جائے، اور اگر وہ کہے مجھے زندگی چاہیے تو اسے بھی اتنا ہی جینے کا حق ہے جتنا اس بچے کی ماں کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اسلام میں اور یہ جو اسلام کے جو لبرل لوگوں کے قوانین ہیں ان میں بیسک فرق کیا ہے؟ یہ صرف ان حقوق کی بات کرتے ہیں جن حقوق پر آواز اٹھانے والے لوگ موجود ہیں، جن سے آپ کے ذاتی مفاد پہ زد پڑ رہی ہو، جن مفاد سے، جن حقوق سے آپ کے ذاتی مفاد پہ زد نہیں پڑتی تو اس پہ یہ بالکل بھی آواز نہیں اٹھاتے. تبھی بوڑھے ماں باپ کا ان کے ہاں کوئی حق نہیں ہے، بوڑھی ماں کا کوئی حق نہیں ہے. اسلام نے اور ایک دن کا بھی حمل ہو عورت کو اس کو گرانے کی اجازت بولو نہیں دیے. اور اگر اس میں جان پڑ گئی ہے، 4 مہینے کا ہو گیا ہے حمل، پھر تو کسی قیمت میں، اس سے پہلے مجبوری میں گرا سکتی ہے. اس لیے کہ ابھی انسان نہیں ہے، ماں کی زندگی کو بچانے کے لیے 4 مہینے سے پہلے جو حمل ہے، کیونکہ 2 زندگیاں ہیں نا، ایک ماں کی زندگی جو حقیقت میں زندہ ہے اور ایک وہ زندگی جس جو کنفرم نہیں ہے، تو ماں کی زندگی کو بچانے کے لیے اس حمل کو گرایا جا سکتا ہے. لیکن فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر بچے کو 4 مہینے ہو گئے تو جتنا ماں کو جینے کا حق ہے اتنا ہی اس بچے کو بھی. اب کسی ایک کی زندگی کو بچانے کے لیے کسی دوسرے کا قتل جائز نہیں ہے. ہمارے پاس تو لوگ مسائل پوچھتے ہیں صبح شام کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ معذور ہے. کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ 6 مہینے کا ہو گیا، معذور ہے. بعض دفعہ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں گرا دو اس کو، یہ معذور ہے، ساری زندگی کی ٹینشن ہے. کہتے ہیں بھائی میں کیسے قتل کی اجازت دے دوں؟ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد معذور نکلے تو کیا قتل کرو گے اس کو؟ بولو نا، قتل کرو گے؟ تو ایسے ماں کے پیٹ میں بھی معذور ہے تو کیا کرنا ہے؟ تقدیر کا حصہ سمجھ کے برداشت کرنا ہے. اسی وجہ سے تو دیندار لوگ ڈپریشن میں نہیں جاتے، اور بے دین کہاں کس میں چلے جاتے ہیں؟ ڈپریشن. دیندار آدمی جو مصیبت اللہ نے دی ہے اس کو کس کی طرف منسوب کرتا ہے؟ اللہ کی طرف، کہ اس میں میرا فائدہ ہوگا. معذور ہے، صحت مند ہے، کس کی قسمت کا؟ میری قسمت. کوئی بات نہیں، اس معذور کی خدمت سے اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا. ہم نے تو اپنے بچپن میں دیکھا ہے، بچہ معذور پیدا ہوا، 10 سال باپ اس کو ویل چیئر پہ لے کے گھومتا رہے، ایک دن بھی پیشانی پہ لکیریں نہیں آئی. بچہ جب بڑا ہو گیا نا تو اس کو ویل چیئر پہ، 10 سال ویل چیئر پہ گھمایا. کیوں؟ اللہ پہ اعتماد ہے، اللہ پہ توکل ہے. بھائی میری قسمت کا، میں جب بھی ان صاحب سے ملتا میں کہتا آپ کا بچہ ہاتھ پاؤں ٹیڑھے، آپ اس کو سارا دن بےچارے کو لے کے، باپ کو نہیں چھوڑتا. اسی لیے تو اللہ نے ماں باپ کا بڑا حق رکھا ہے بھائی. جو سب سے زیادہ معذور ہوتا ہے، ماں باپ کا چہیتا بھی سب سے وہی ہوتا ہے. تو وہ لے کے گھومتے تھے اس کو. ہم جب پوچھتے کہ انکل آپ تھک نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا بیٹا شاید یہی قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. بے دین آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو بڑے خواب دیکھے ہوئے تھے، میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا، میں ایسے کروں گا، یہ تو ٹینشن پیدا ہو گئی. وہ تو چاہے گا ماں کے پیٹ میں ہی اس کو مار دیا جائے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ماروں گا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن یہی سوچ کے کر دیا کرتے تھے کہ ابھی قتل کر دو، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں. پوچھتا تو باپ ہے نا، جب باپ ہی قتل کر رہا ہے تو کون پوچھے گا؟ اسی پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ فرماتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نہیں پوچھے گی تم سے، تمہارے ملک کا کنٹری نہیں پوچھے گا. اصل عدالت تو اللہ کی ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، فرمایا ایک دن ایسا قائم ہونے والا ہے کہ اللہ زندہ دفن کی ہوئی بچی کو عدالت کے کٹہرے میں لائے گا اور اللہ کہے گا تجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ تجھے مارا کس نے تھا، تو معصوم تھی. عرب کیا کرتے تھے، احادیث میں اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہونے کا ٹائم آتا تو بچے کی ماں جو دائی ہوتی ہے نا، دائی اس وقت عورت کے قریب کوئی عورت ہوتی ہے نا، دائیاں ہوتی ہیں جو بڑی ایکسپرٹ ہوتی تھیں، تو وہ دائی سے کہتی کہ جیسے ہی پیدا ہو اگر لڑکا ہے تو بتا دینا. اچھا، پہلے سے گڑھا کھود کے رکھتے تھے وہ لوگ زمین کے اندر. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، جو لوگ بھی مکہ جاتے ہیں وہ قبرستان جہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اس قبرستان پہ کوئی عمارت تعمیر نہیں ہو پا رہی. حکومت سعودیہ نے بہت کوشش کی وہاں سڑک بنانے کی، انہوں نے تو نشانات سارے ختم کر دیے نا ہر ہر چیز کے، لیکن عجیب اللہ کی قدرت ہے. آپ وہاں جائیں لوگ بتائیں گے آپ کو، یہاں کوششوں کے باوجود بھی نہیں ہو پا رہا کچھ بھی، شاید اس لیے کہ اللہ نے وہ جگہ محفوظ رکھی ہے کہ جب بھی کل کوئی ویمن رائٹس کے نام پہ علماء کا مذاق اڑائے، خواتین کے حقوق کے نام پہ اسلام کا مذاق اڑائے کہ یہ اسلام نے عورت کو یہ کر دیا عورت کو یہ کر دیا، تو اسے یہ قبرستان دکھاؤ کہ اسلام ہے جس نے بچیوں کے حقوق بیان کیے. اس لیے مسلمان بچی کی پیدائش پہ اس کی پیشانی پہ کبھی لکیریں بولو نہیں آتی. اقرار الحسن صاحب نے جو یہ کہا تھا نا کہ شکر ہے میری کوئی بیٹی نہیں ہے، میں اقرار الحسن کے خلاف نہیں ہوں، انہوں نے جلبازی میں ایک بیان دے دیا، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، اس ٹک ٹاکر کی پوری تفتیش نہیں کی، جلبازی میں ایک بیان دے دیا، ہو جاتی ہے انسان سے غلطی، بعض دفعہ جلبازی میں ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جو نہیں کہنے چاہیے، سمجھدار آدمی بھی کر لیتا ہے، کوئی مذاق اڑانا یا کسی کو رسوا کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ محترم سے جلبازی میں بہت غلط جملہ زبان سے نکلا. یہ کہنا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں میری کوئی بیٹی نہیں ہے، بہت غلط بات. میں پھر بتا دوں، میرا مقصد اقرار الحسن کو غلط قرار دینا نہیں، ہم سے بھی ہو سکتی ہیں ایسی غلطیاں، کوئی بات انسان نہ چاہتے ہوئے زبان سے کہہ دیتا ہے. اسلام میں بیٹی کی پیدائش فخر کی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی تین بیٹیاں تھیں، کیا عجیب الفاظ ہیں، اس نے ان کی تربیت کی اور بر وقت ان کا نکاح کر دیا. کُنَّ لَهُ حِرْزًا مِنَ النَّارِ، کیا عجیب الفاظ ہیں. فرمایا یہ اپنے والدین اور جہنم کی آگ کے درمیان دیوار بن جائیں گی. حرزن کیا بن جائیں گی؟ دیوار. یہ جو لبرل لوگ ہیں میرے بھائی، یہ ان کے مسائل ہیں، دنیا دار لوگ ہیں کہ بیٹا ہو رہا ہے کہ بیٹی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یہ تو ان کی ٹینشن ہے، ان کو تو سارے مزے دنیا میں اڑانے ہیں، یہ ان کی ٹینشن ہے. جس کا آخرت پر ایمان ہے اس کے لیے بیٹا ہو جائے بیٹی ہو جائے، ان کے ہاں یہ بھی ٹینشن ہے کہ دو کے بعد تیسرا کیوں ہو رہا ہے، یہ ہمارے ہاں ٹینشن نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں کیا ہے، انعام ہے. یہب لمن یشاء اناثا، اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں، تو گفٹ جتنا زیادہ ہو اچھا ہوتا ہے یا کم اچھا ہوتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ قرآن بیٹیوں کی کثرت کو کیا کہہ رہا ہے؟ ہبا. ہبا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ گفٹ کو، تحفے کو. یہ پینلٹی نہیں ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ، یا جس کو چاہتا ہے دونوں قسم کی چیزیں گفٹ کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. تو سب سے اچھی بات تو یہ کہ بیٹے بھی ہول سیل کے حساب سے ہوں اور بیٹیاں بھی ہول سیل کے حساب سے ہوں. اس کے بعد چلو صرف بیٹے ہوں، اس کے بعد صرف بیٹیاں ہوں، یہ بھی گفٹ ہے. دو بچے ہی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ اور یہ جب ڈھونگ فضول قسم کی بات تربیت نہیں ہو سکے گی. بچے ایک دوسرے کو پالتے ہیں. آپ ان گھروں میں دیکھو ایک صاحب نے مجھے کہا میری بیگم کہہ رہی ہے ایک بچے نے میرا ناک میں دم کر دیا، تم کہہ رہے ہو دوسرا بھی ہونا چاہیے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں ایک ہے اس لیے ناک میں دم کر دیا، چار پانچ ہوتے تو ناک میں دم نہیں کرتے، وہ کھیلتے آپس میں مربوط رہتے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے ساتھ، وہ دم ناک میں دم اس لیے کر رہے ہیں اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے بچے نہیں ہیں قریب العمر۔ خیر یہ بھی بات کہیں اور جا رہی ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ عید المعود سئلت، جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے ہم پوچھیں گے، اس بچی کو تو پتہ بھی نہیں ہے قاتل کون ہے، کیوں مارا، وہ تو دم، ہاں میں بتا رہا تھا کہ وہ کرتے کیا تھے کہ جس عورت کے ولادت کا وقت ہونے کو آتا، وہ قبرستان جہاں بچوں کا الگ قبرستان تھا مکہ میں، وہ وہاں جاتی اور بات تو اپنے علاقوں میں کرتے تھے، جو مکہ کا قبرستان الگ ہے، جو دور دراز گاؤں میں رہتے وہ گڑھا کھودواتے، اور ماں یہ کہتی تھی دائی سے کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے میری شکل، یعنی مجھے اس کی شکل نہ دکھانا، کیونکہ ماں میں ایک فطری محبت پیدا ہو جاتی ہے دیکھنے کے بعد، دکھائے بغیر کیا کر دینا دفن۔ دفن اس لیے کرتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی ایسا ٹرسٹ نہیں تھا جو بیٹیوں کو رکھنے کے لیے تیار ہو۔ آج بھی ایسے بدبخت مائیں ہیں جو کہتی ہیں کہ بچی ہو تو مجھے اس کی شکل نہ دکھانا، بلکہ الٹرا ساؤنڈ نے آج یہ کام آسان کر دیا ہے، پتا چل جائے بیٹی ہے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ وہ پیٹ جس کو اللہ نے انسانیت کی تخلیق اور حیات کے لیے پیدا کیا تھا، ماں کے پیٹ کا یہ کا تقدس ہے کہ یہ وہ وطن ہے اتنا مقدس جس وطن میں انسان کو زندگی ملتی ہے، وہی وطن اپنی اولاد کا قبرستان بن رہا ہے۔ آپ جاؤ ملکوں میں جا کے دیکھو، الٹرا ساؤنڈ کر کے پتہ لگاتے ہیں کہ بیٹی ہے یا بیٹا، اگر بیٹی ہو، کروڑوں بیٹیوں کو اس طرح سے ماں کے پیٹ میں مارا جا چکا ہے، یہ مذہب نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور ابھی ہمارے ملک میں بھی یہ برائی آ گئی ہے، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کی ہے بیٹی، ہمارے تو پہلے ہی چار بیٹیاں ہیں، مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے بیٹیوں کے کتنے مسائل ہوتے ہیں، اب پتہ چل گیا بیٹی کیا کریں، کچھ کھا لیں۔ میں نے کہا ان کو بھی مار دو جو پیدا کر چکے ہو پہلے، ان کو بھی قتل کر دو، اور سب سے پہلے تو ماں کو چاہیے اپنے آپ کو چھرا مارے، وہ بھی تو بیٹی تھی نا، وہ کیوں پیدا ہوئی ہے بھائی؟ اگر لڑکی کا پیدا ہونا غلط ہے تو اس کی ماں بھی غلط پیدا ہوئی ہے، پہلے اس کو چاہیے اپنے آپ کو چھرا مار کے ہلاک کرے وہ، پھر اپنی بیٹیوں کو مارے۔ جب آپ کی ڈکشنری سے اللہ نکل گیا نا، تو آپ سے بڑا درندہ کوئی نہیں، یاد رکھو آپ سے بڑا درندہ کوئی نہیں۔ اور ان کمبختوں کو بیٹے ملتے ہیں وہ بھی نافرمان، ان کے بیٹے کون سا خوش کرتے ہیں ان کو؟ دیکھو ایک بات بتاؤں، بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ فطرت کی مخالفت مت کرو، شریعت کی مخالفت کرو گے نا توبہ کر کے صحیح ہو جائے گا، نیچر کے خلاف چلو گے توبہ کر کے گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن نیچر نے جو انتقام لینا ہوگا وہ لے کے رہے گی۔ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، وہ بھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے۔ میں اکثر واقعات میں کردار کو تھوڑا چینج کرتا ہوں تاکہ جس کا واقعہ ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ جب میں ایسے واقعات سناتا ہوں لوگ کہتے ہیں آپ ممبر پہ لوگوں کے راز فاش کر رہے ہیں، ممبر پہ برائیاں کر رہے ہیں۔ بھائی میں نام تو نہیں لے رہا نا، آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، اور کردار کو تھوڑا ایسے چینج کرتا ہوں کہ جس کی بات ہو رہی ہے اس کی بھی پتا نہ چلے۔ ایک ہفتہ پہلے ایک صاحب آئے میرے پاس، خوب اچھی طرح یہ واقعہ غور سے سنیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے، اپنے گھر کا ماحول مذہبی نہیں بناتے، ان لوگوں کے لیے یہ۔ مجھے کہنے لگے میں نے اپنی بیٹی کو ایک بہت مہنگے اور ماڈرن اسکول میں ایڈمیشن کروایا، اسکول کا نام بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہے، خام خام اسکول والے میرے پیچھے پڑ جائیں گے، اور ایک اسکول ہو تو آدمی نام بھی لینا، درجنوں اسکول ہیں، میجورٹی تو اسی طرح کے اسکولوں کی ہے۔ بہت ماڈرن اسکول میں بھاری بھرکم فیسیں دے کے اپنی بیٹی کو میں نے پڑھایا، اسکول کو ایجوکیشن تھا، ماحول بہت لبرل قسم کا، کیونکہ آج کل لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی مذہبی اسکولوں میں پڑھائیں گے تو پڑھائی نہیں ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری بچی کے بوائے فرینڈ ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے، اور یہیں تک معاملہ نہیں تھا، راتیں گزار رہی ہے ان کے ساتھ، اور پینا پلانے کا شغف بھی شروع ہو گیا. پینے پلانے کا شغف بھی, اب پتہ نہیں وہ سٹا لگا رہی تھی, مجھے یاد نہیں شراب پی رہی تھی یا شیشہ پی رہی تھی, یا یہ شیشہ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں کیسے پیتے ہیں. تو شیشہ تو دیکھنے کی چیز ہوتی ہے, اپنا منہ دیکھو پیتے پتہ نہیں کیسے ہیں. اس سمت بانڈ بھی لوگ سونگ رہے ہیں. یہ ہیں سکون, ہم چائے سے بیزار آئے ہوئے ہیں یار. اور ادھر میں نے ایک ماہر نفسیات تھے امریکہ کے, ان سے کہا میں دوبارہ چائے چھوڑنا چاہتا ہوں, اچھی بلی چھوڑ دی تھی خام خام ایک دوبارہ ٹینشن پال لی. انہوں نے کہا کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا خام خام کی کوئی فائدہ تو ہے نہیں. انہوں نے کہا مفتی صاحب لوگ ہیروئن پی رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, گٹکے کھا رہے ہیں, اس ماحول میں چائے تو کم از کم چلتی ہے, اتنا بھی نیک بننے کی کوشش نہ کرو. انہوں نے کہا کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا. ہم نے کہا یہ ڈاکٹر ہی تھپکی لگا کے جا رہا ہے تو کیا کریں, خیر اچھی چیز نہیں ہے. تو اب وہ کہنے لگے کہ وہ بچی کیا کر رہی ہے, پینے پلانے سے بھی اس کو شوق. ظاہر ہے جب بچیوں کے بوائے فرینڈ بھی ہوں پینا پلانا بھی ہو تو ماں باپ سے بدتمیزی اس کا ایک لازمی جز ہے, تو وہ لازمی والدین کے ساتھ بدتمیز ہی بولو نا ہوگی. بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ ہوگی, کیونکہ ابا اما آپ تو پسند نہیں کرتے. ابھی تک ہمارا معاشرہ شکر ہے گوروں کی طرح بہت زیادہ کنٹرول سے باہر نہیں ہوا, یہ خود ہی لا کے پکڑا رہے ہو پیو نکلو یہاں سے. کیوں نہیں پی رہی بچا بچی بھی تم پیو, جیسے ہمارے والد صاحب چائے بچا کے ہمیں دیتے تھے آخر میں, ٹھیک ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. نہیں یہ چیزیں اولاد کو یاد رہ جاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے والد صاحب کی عادت تھی جب بھی چائے پیتے تھے بچا کے جو بچہ قریب میں بیٹھا ہوتا تھا اس کو بلاتے ادھر آؤ یہ لو. تھوڑا سا اولاد کو ٹائم دیا کریں, اس سے زندگی بھر ماں باپ یاد رہتے ہیں انسان کو. تو وہ کہنے لگے پی بھی رہی ہے, بوائے فرینڈ بھی ہیں, بدتمیز اتنی کہ ایک بات اس سے نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا دیکھیں آپ نے جس اسکول میں پڑھایا وہاں تو کلچر یہی ہے, وہاں تو ٹیچر سکھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو کہ تم اپنی زندگی میں کیا ہو آزاد. تو اصل جو بات میں بتانے والا ہوں وہ اب کی ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے مفتی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن میں اب توبہ کر چکا ہوں, اللہ سے معافی مانگ چکا ہوں کہ اللہ میں نے اپنی بچی کو غلط اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا, غلط ماحول دیا, مذہب کی طرف نہیں لے کر آیا. اب جب توبہ کر لی ہے تو اللہ میری پکار سنتا کیوں نہیں ہے؟ اب بچی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ بات میں نے ان سے نہیں کی جو آپ سے کر رہا ہوں. اصل جواب ان کو جو دینے کا تھا وہ اس لیے نہیں دیا کہ اس سے یہ ایسے تھا جیسے ان کے زخموں پہ آپ نمک چھڑک رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ ان کو تو تسلی کی بات کرو, ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ, ایسے کر کے ان کو میں نے نمبر دیا کہ سلیمان احمد صاحب کے پاس لے جائیں اپنی بیٹی کو ٹائم لینڈر. وہ مجھے کہنے لگے آپ کے پاس لاتا ہوں آپ ذرا اس کو سمجھائیں. میں نے کہا اتنی نیک اگر ہے کہ کسی مولوی صاحب کے پاس آنے کے لیے تیار ہے جو اس کو سمجھائیں اور وہ سمجھ بھی جائے, سبحان اللہ. کہہ رہے نہیں اتنی نیک ہے نہیں. تو میں نے کہا مجھے پتا ہے وہ نہیں آئے گی, بات بھی نہیں سنے گی, آپ اس کو لے جائیں ٹائم لینڈر والوں کے پاس. سلیمان احمد صاحب ہیں, کاؤنسلنگ بڑی خاندانی قسم کی کرتے ہیں. کہنے لگے وہ تو بڑی بھاری بھرکم فیس لیتے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ مالدار آدمی آپ ان کو فیس دیں اگر آپ کی بچی انسان کی بچی بن جائے تھوڑے پیسے خرچ کرنے پر. کہہ رہے نہیں نہیں وہ تو فیس لیتے ہیں. اب دیکھو یار بچی کو بگاڑنے کے لیے جو فیسیں لگی ہیں بھائی, ایک آدمی جب ٹائم دے رہا ہے تو فیس لینا اس کا حق بنتا ہے نا. وہ تو دن میں 10 پیشنٹ کو نمٹائے گا. وہ اگر فارغ بیٹھ کر آپ کے بچوں پر محنت کرنا شروع کرے تو اس کے بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ ان کو بھی تو کھلانا ہے اس نے. اب عجیب سوچ ہے کہ بچوں کو بگاڑنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے, سدھارنے کے لیے اگر کوئی کاؤنسلنگ کر رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے تو وہ وہاں پیسے دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے. مجھے اندازہ تو میں نے کہا یہ سیٹنگ کیا ہے ان کی, سیٹ نہیں. خیر وہ جو یہ جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ میں نے تو توبہ بھی کر لی ہے, میں اللہ سے گڑ گڑا کے معافی بھی مانگ رہا ہوں, تو پھر یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ پہلی بات تو یہ توبہ صحیح کی نہیں ہے آپ نے. اگر کی ہوتی نا تو پیسوں کی وجہ سے بچی کا مستقبل داؤ پہ نہ لگاتے. آپ کہتے یار اگر काउंसलिंग करके पैसे देके भी बच्ची ठीक हो रही है तो कोई बात नहीं। जब उन्होंने ये कहा कि मैं तौबा कर रहा हूं और बच्ची फिर भी ठीक नहीं हो रही, तो जो उनको कहने की बात थी वो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने टक्कर ली है फितरत से, शरीयत से भी ली है, अल्लाह से ली। आप तौबा करें, अल्लाह क्या कर देगा? माफ। अल्लाह कहेगा ठीक है मैंने ये जुर्म माफ किया। अब ये बच्ची अगर जहन्नम में भी गई आपसे सवाल नहीं होगा, अगर से बिगाड़ा आपने लेकिन तौबा कर ली, अल्लाह आपके जुर्म को क्या करेगा? माफ। लेकिन जो बिगड़ गई है ना, उसका सुधरना बहुत मुश्किल। अल्लाह सुधार दे तो अलग बात है। वजह क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि आप जैसा माहौल देते हैं औलाद को, माहौल उनको वैसा ही बनाता है। आपने जब बच्चे को इतना लिबरल बना दिया, उसे शराब कबाब बॉयफ्रेंड 8-8, 10-10, तो उसे शौहर लगेगा मखंचू कि एक की क्यों मैं बन के रहूं, उसके साथ वफा क्यों करूं, है भाई क्यों? जब इतनी आजादी दे दी आपने, तो अब उसका इन चीजों को छोड़ना, वो खुद जब तक नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। फितरत से लड़ोगे तो भाई फितरत तो मारती है, फिर इंतकाम लेती है। अब सबर के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप कोशिश करें तरबियत की, दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, नतीजे की ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं। नतीजा किस पे छोड़ दें? अल्लाह पे। अल्लाह ठीक कर दे ठीक है, नहीं तो सबर करेंगे। हमारे हजरत के पास एक खातून का फोन आया कि मेरी शादी की उम्र थी और मैं डिले करती गई एजुकेशन की वजह से। तो जब उम्र ज्यादा हो गई तो तालीम तो आ गई, मगर जो एक अट्रैक्शन थी उम्र कम उम्री की वजह से, वो अट्रैक्शन खत्म, रिश्ते आना खत्म। अब इंतजार करते करते मैं 40 साल की हो गई हूं। सेम यही अल्फाज थे उनके कि मैंने तौबा कर ली है कि अल्लाह मैंने बरवक निकाह नहीं किया, तेरे नबी का हुक्म था कि अच्छा रिश्ता आए तो इनकार मत करो, एजुकेशन की वजह से मैंने डिले किया, ये मैंने जुर्म किया, ऐ अल्लाह मैंने तौबा कर ली, अब तो करा दे। हजरत का बिल्कुल यही जवाब था उनका, उनको कि देखें आपसे जब एक गलती हो गई अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन फितरत यही है कि मर्द को 40 साल लड़की में आम तौर पे दिलचस्पी बोलो नहीं होगी, तो 50 साल वाले को होगी। वो 50 साल वाले में आपको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जब 50 साल में आपसे कर रहा है तो सवाल पैदा होता है कि अगर वो कमा रहा है तो अब क्यों इतनी देर तक डिले क्यों किया तूने, 50 साल तक क्या करता रहा भाई तू। और अगर मैरिड है तो बीवी मौजूद होगी, तो अब आप उसकी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार नहीं होंगी। उस वक्त कंवारों के रिश्ते जिसने रिजेक्ट किए हों, वो किसी की दूसरी वाइफ कहां से बनेगी वो। और अगर वो कंवारा नहीं है, बीवी को तलाक दी हुई है, तो बहुत बड़ा इतराज होता है कि पता नहीं यार एक घर तो बसा नहीं सका, दूसरे को भी बेड़ा ना गर्क कर दे। 10 किस्म की टेंशनें हैं। तो अब इनके लिए कोई ऐसा 50 साल ढूंढो जो जिसकी बीवी खुद बखुद मरी हो, इसने ना मारा हो, ये साबित भी हो जाए, औलाद भी ना हो, क्योंकि फिर बच्चे हों तो फिर नहीं कर रही होती। तो भाई अब आपको आड़ा तिरछा ही मिलेगा, कोई ना कोई फॉल्ट के साथ ही मिलेगा, इल्ला माशाल्लाह कुछ खुशकिस्मतों को मिल जाता है। तो ये क्या है? ये आप किससे बगावत कर रहे हैं बोलो? नेचर से। तो नेचर से जब बगावत करोगे तो भाई यही होगा। तो मैं इन लिबरल लोगों से कहता हूं कि देखो, तुम जो अपने बच्चों को दीन और मजहब नहीं सिखा रहे ना, इनको अल्लाह के हुकूक नहीं सिखा रहे कि अल्लाह क्या होता है, तो ये तुम्हारे हुकूक भी नहीं सीखेंगे, क्योंकि अल्लाह के बाद ही सारी चीजें शुरू होती हैं। फिर आप इनको जितना चाहेंगे ये इंसान के बच्चे बन जाए, ये नहीं बनेंगे, इल्ला माशाल्लाह अल्लाह किसी को बना दे। तो पैगंबरों का बुनियादी मकसद क्या था? कि गफलत के अंधेरों से निकाल कर बेदारी की रोशनी में लेकर आना। ये जो मैंने सूरह यासीन की आयत पढ़ी, तो हम सब गफलत में हैं, हमें नहीं पता हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमारा अंजाम क्या होने वाला है। पैगंबर आके बता रहे होते हैं कि जिस खुशियों में तुम मुबतला हो, इन खुशियों से धोखे में मत आना। अगर तुम सेहत में हो, इस सेहत से धोखा मत खाना, फालिज भी हो सकता है, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर तुम दौलत में हो तो खुशफहमी में मत रहो, गरीब भी हो सकते हो। अगर तुम्हें अभी कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे ऊपर गमों के पहाड़ गिर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, इस गफलत से निकलो। और निकलने का तरीका क्या है? खुदा से ताल्लुक पैदा करो जिसने तुम्हें बनाया है, उससे अगर मजबूत रिश्ता कायम कर लोगे तो वो गमों में खुद ही तुम्हें तसल्लियां देगा, थपकियां देगा तुम्हें। وہ غموں سے بچائے گا بھی، اور جو غم تمہارے مقدر میں اس میں تسلیاں بھی کون دے گا؟ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا چھن گیا، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، جب لوگ اعتراض کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں تو تم نہیں جانتے. اس غم میں بھی تسلی کی باتیں، یہ تھپکیاں کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ دے رہا ہے. اور جب اللہ سے تعلق ختم تو آگے پھر پریشانیوں اور ٹینشنوں کا ایک ایسا ایک جھاڑیاں ہیں کہ اس سے بچنا اللہ کی قسم کسی کے بس میں نہیں. ایک بزرگ کا میں بیان سن رہا تھا، بڑی پیاری بات کی انہوں نے. انہوں نے کہا یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا لفظ اردو زبان کا نہیں ہے، ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ یہ لفظ پریشانی کا لفظ تھا اردو میں. پریشانی، پریشانی کا مطلب کوئی بچہ مر گیا، کوئی یہ ہو گیا وہ. یہ جو ڈپریشن اور ٹینشن کا لفظ ہے نا، یہ انگریزوں سے آیا ہے ہمارے یہاں. اس کا اردو میں کوئی اردو میں ترجمہ ہی نہیں ہے اس کا. آپ اس کو ذہنی تناؤ کہہ سکتے، اسٹریس کا تو ہے کھچاؤ، ڈپریشن اور ٹینشن کا نہیں ہے، اور واقعی نہیں ہے. تبھی میں بھی جب بیان کرتا ہوں تو ڈپریشن کو ڈپریشن ہی کہتا ہوں، ٹینشن کو ٹینشن، کیونکہ مجھے اردو میں ملتا ہی نہیں ہے. یہ بیماریاں یہ باہر سے آئی ہیں، جو مذہب کو فالو نہیں کرتے یہ وہاں سے آئی ہیں ہمارے یہاں، یہ ہماری اپنی بیماریاں نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے یہاں سے پریشان بیٹھا ہوا ہے بس. ڈپریشن اور پریشانی میں فرق ہے. ڈپریشن کا مطلب ڈاکٹر تو ڈپریشن کا جو مطلب بتائے گا میڈیکل سائنس کی زبان میں، ہم تو دیسی زبان میں سمجھائیں گے نا. آپ کا ڈپریشن کا مسئلہ جو مطلب بتائے تو لغت کی کسی کتاب میں نہیں لکھا بھائی، ہم تو دیسی زبان میں سمجھائیں گے کہ ہم جب ڈپریشن بولتے ہیں تو اس کا مطلب ابا ڈپریشن میں ہے. کیا مطلب؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بیگم ڈپریشن میں ہے، ساس صاحبہ ڈپریشن کی مریض ہیں، ایسی کی تیسی کس کی ہونے والی ہے؟ بہو. کیا مطلب ڈپریشن کی مریضہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ٹینشن میں جانے کے لیے کسی ریزن کی ضرورت نہیں ہے، یہ بغیر کسی ریزن کے بھی ٹینشن لیں گی بھی اور ٹینشن دیں گی، پارسل بھی کریں گی. ہمارے ہاں پارسل کا خاص انتظام ہے، لکھا ہوتا ہے نا ریڈیو. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ ہمیں غفلت کے پردوں سے نکالنے کے لیے. تو بھائی غفلت سے نکلنا چاہیے. اور آخری بات دو منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. علماء کہتے ہیں روزانہ 24 گھنٹے میں نا 5 منٹ صرف نکالیں آپ، صرف 5 منٹ. اس 5 منٹ میں آپ تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچ لیں، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جیسا اب ہے ایسا ہی رہے گا ہمیشہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جیسا اب ہے ویسا ہی رہے گا؟ ایک وقت آئے گا ڈاکٹر کہیں گے تیرے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. ایک وقت آئے گا ڈاکٹر کہیں گے آپ کو کسی بھی ٹائم پہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کے 3 والو بند ہو گئے ہیں، ایک پہ سیٹ ہو گئے ہیں آپ. سمجھ رہے ہو؟ ایک وقت آئے گا کہ ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کی 15 سے 20 دن ہو سکتا ہے آپ مزید زندہ رہیں. مریں گے تو ایسے ہی مریں گے نا. ایک وقت آئے گا کہ ڈاکٹر کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، کوئی ٹرک کچل کے چلا جائے. ڈاکٹر کہے گا ہم نے تو پیش گوئی کی تھی 20-30 سال زندہ رہے گا، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ ٹرک والوں کو یہ پیش گوئی معلوم. وہ ایک آدمی کا کتا بھونک رہا تھا نا، مہمان ڈر رہا تھا، تو میزبان نے کہا آپ نے سنا نہیں ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں؟ مہمان نے کہا میں نے سنا، پتا نہیں کتے نے بھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے. تو آپ کی صحت، آپ بہت ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بالکل فٹ فاٹ ہے، 100 سال جیے گا، یہ بات ٹرک والے بولو یہ نہیں دے. نشہ کر کے ٹرک چلا رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ آپ کی غلطی نہیں ہوتی پھر بھی کوئی ایکسیڈنٹ کر کے آپ کو مار کے چلا جاتا ہے. 10 اسباب ہیں موت کے، جہاز میں بیٹھو وہ گر گیا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اتنی موتیں جتنے پیدا ہو رہے ہیں نا اسی حساب سے مر مر کے قبرستان کو بھر رہے ہیں. 5 منٹ بیٹھ کے تھوڑا سا انسان سوچ لے کہ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقت. مرقت کہتے ہیں قبر کو. نظر سوئے دنیا، نظر تیری دنیا کی طرف، پیسہ، بیریا ٹاؤن، پلاٹ، دولت، اور قدم سوئے مرقت. چل کے کہاں جا رہا ہے؟ آہستہ آہستہ قریب کس کے ہو رہا ہے؟ ارے کیا روزانہ ہم بیریا ٹاؤن کے قریب ہوتے جا رہے ہیں؟ بولو نا، روز ہماری زندگی سے ایک دن کم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو کس کے قریب ہو رہے ہیں؟ قبرستان کے قریب ہو رہے ہیں، دیکھ بحریہ ٹاؤن کی طرف رہے ہیں۔ تو شاعر نے اسی کو کہا کہ نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرکز، کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے، دیکھ کدھر رہا ہے، جا کدھر رہا ہے، آگے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، جا اس طرف رہا ہے اور دیکھ کہاں رہا ہے، پیچھے گرے گا کہ نہیں گرے گا۔ تو پانچ منٹ علماء کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، روزانہ اتنا مراقبہ ہر انسان کو کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ یہ چیز آپ کے دل میں انشاءاللہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی اور انسان کا بچہ بننا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہاں میں تو جانتا ہوں ان کو، آپ نظام بینک میں ہیں نا، آپ وہی ہیں جو ایک دن میں 10 پارے پڑھتے تھے، کتنے؟ وہی بات، حافظ آپ نہیں ہیں، وہ کدھر ہیں، وہ آپ کہاں ہیں؟ نہیں یار، ایک بھائی حافظ بھی تھے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا چلیں بھائی، کیا جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو کیا مقتدی بھی ساتھ ساتھ امام کے پڑھ سکتا ہے، یہ مقتدی کو صرف سننا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ نماز جب امام صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں تب بھی کیا مقتدی دل ہی دل میں پڑھ سکتا ہے یا صرف سنے؟ خطبے کے دوران بھی خاموش رہنا لازم ہے، واجب ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح امام کے پیچھے بھی جب امام تلاوت کر رہا ہو تو خاموش رہنا لازم ہے، نہیں پڑھ سکتے کچھ بھی آپ اس وقت۔ حضرت آپ کے بیانات سن کر دوسری شادی کا ارادہ کیا ہے، الحمدللہ، یہ الحمدللہ انہوں نے لکھا ہے، اہلیہ بھی اور سسرال والے بھی راضی ہیں مگر کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ مل نہیں رہی، حضرت کوئی ایسا ادارہ بتائیے جس میں یہ خاتون کے رشتے مل جائیں، یا آپ کوئی رشتہ بتا دیں، آرڈر پہ بیوہ کروائے۔ وہ کہیں میرا پہلے میں نے اس طرح کی بات کی، آرڈر پہ بیوہ کروا لیں، اس پہ اتنا لوگوں نے تماشا بنایا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی، تم سمجھتے نہیں ہو، تو پاگل ہے کوئی آرڈر پہ بیوہ کروائے گا؟ تو ویسے ہی ایک بات کہہ دی۔ تو یہ جو ہے نا، دیکھو ہمارا تو کوئی رشتے مشتے کرانے کا سیٹ اپ نہیں ہے، اور یہ شادی دفتر میں جائیں آپ کو مل جائیں گے بہت سارے رشتے وہاں پہ، آپ نے ارادہ کیا ہے تو اب آپ نے ارادہ کیا ہے نا، تو اب آپ تلاش بھی کریں، آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا۔ اور کمال ہے، آپ کے سسرال والے راضی ہیں، حیرت ہے، سسرال تو اسرائیل کہلاتا ہے آج کل، اور داماد ایسے ہوتے ہیں جیسے فلسطینی، بڑے نیک سسرال والے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں رشتہ تو مل جائے گا، آپ جب تلاش کریں گے کوئی نہ کوئی مل جائے گا، بہت لوگ ضرورت مند ہیں۔ اچھا رشتے تلاش بھی لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، صاحب تھے مولوی صاحب نا، میں جب بھی ملنے کے لیے جاتا وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے، اور اپنے چیئر پہ کرسی پہ نا بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے، جب بھی جاؤ یہی۔ ایک دن مجھے کہتے ہیں یار پتہ نہیں رشتے آپ کو کہاں سے مل جاتے ہیں، ہمیں تو ملتا ہی نہیں کوئی۔ تو میں نے کہا آپ یہاں بیٹھ کے نا تھوڑا سا لیٹ جائیں اور تکیہ لگا کے، میرے دوست تھے بے تکلف، میں نے کہا پھر اور زیادہ ملیں گے آپ، اس اسٹائل میں رشتے نہیں ملتے، کتاب رکھ کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے سارا دن تو آپ یہاں مصروف ہو، رشتے تلاش کرتے ہوئے تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں آپ کو۔ تو بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹھے 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 ہمیں کیا چاہیے، رشتہ چاہیے، فرشتہ تو آ جائے گا تھوڑے دنوں میں، رشتہ نہیں آئے، چلنا پھرنا پڑتا ہے، شادی دفتروں میں جائیں۔ مجھے یاد ہے ونس اپون اے ٹائم جب میں دوسری شادی کر رہا تھا تو میں کہاں کہاں نہیں گیا رشتوں کے لیے، شادی دفتر میں نے سارے چھان مارے۔ یہ جو ایم اے جینا روڈ پر ایک شادی دفتر ہے آپ نے دیکھا ہوگا، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں وہاں گیا۔ اچھا مجھے پھر اپنی کتاب کے لیے بہت مواد مل گیا ان شادی دفتروں سے کہ ان میں ہو کیا رہا ہے، وہ میں نے اپنی کتاب میں واقعات نقل بھی کیے ہیں شادی دفتروں کے بھی قصے۔ میں ایم اے جینا روڈ پہ ایک شادی دفتر تھا، وہاں گیا، ایک خاتون بیٹھی ہوئی، کیسے آنا ہوا، میں نے کہا جی کوئی رشتہ مشتہ ہو تو بتائیں، دوسری کر رہا ہوں۔ وہ ایسے غصے سے دیکھ کے بولتی ہیں دوسری دوسری کے لیے ہمارے پاس نہیں ہوتی، پہلی میں کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا کوئی خرابی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں ایک اور کر لوں۔ میں نے کہا کوئی طلاق یافتہ ہوتی ہے، کوئی بیوہ ہوتی ہے، کوئی لنگڑی ہوتی ہے، کوئی معذور ہوتی ہے، تو کوئی بھی کوئی بیچاری محتاج ہوگی، ظاہر ہے وہی کرے گی ہم سے، ورنہ کون کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں. اچھا میں بیٹھا ہوا ہوں، اتنے میں اس خاتون کے پاس کال آ گئی. اب وہ خاتون جو ہیں کال پہ بات کیا کر رہی ہیں، ریسیور کی دوسری طرف تو مجھے آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا، ان کی باتیں سمجھ میں آ رہی تھی. یہ کہنے لگی کہ دیکھیں ہم نے، ٹھیک ہے ایک فلیٹ بھی ملے گا آپ کو اور کیش اماؤنٹ بھی ملے گا، گاڑی پہ وہ راضی نہیں ہو رہے، گاڑی پہ راضی نہیں ہو رہے. یہ باتیں ان کی فون پہ ہو رہی ہیں. فون رکھا میں نے کہا محترمہ دو تین باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اگر اچھا نہیں، اگلے کا غصہ بھی آ سکتا تھا، میرا فون ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ایک رائٹر ہوں، مجھے کچھ خبریں بھی چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ لڑکی والے مانگ رہے ہیں فلیٹ بھی چاہیے، کیش اماؤنٹ بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے؟ لڑکی والوں کو نا، کیونکہ ہمارا تو سیٹ اپ یہی ہوتا تھا، ہم جہاں جا رہے ہیں لڑکی والے کہتے تھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. تو ہم نے کہا سب جگہ یہ سسٹم چل رہا ہو، اور لڑکی والوں کو چاہیے تو سمجھ میں بھی آتا ہے، کیونکہ خرچہ شریعت میں کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے. ان تبتغوا باموالکم، قرآن کہہ رہا ہے پیسے خرچ کر کے رشتے تلاش کرو. جب رشتہ بھیجو لڑکی والے پیسوں کی بات کریں، پیسے ہی نہیں ہیں. ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے نا، ایک مولوی صاحب تھے، ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، یہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں. تو حضرت ان کی نقل اتار کے کہتے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا آپ بہت عمر ہو گئی ہے، آپ کی شادی کیوں نہیں کرتے آپ؟ انہوں نے بیچاروں نے بڑا منہ بنا کے کہا پیسے ہی نہیں ہیں. حضرت ان کی نقل اتارتے تھے کہ ایسے بیچارے نا چھوٹا سا نہیں منہ بن جاتے نا، پیسے ہی نہیں ہیں. تو حضرت کو ان پہ غصہ آیا. غصہ اس پر آیا کہ ہمارے حضرت کا جو استغنا کا معیار تھا بہت اونچا تھا. حضرت نے کو غصہ یہ آیا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو رو کیوں رہے ہو، کوئی اور بہانہ کر دو. حضرت کو نا یہ جملہ لوگوں کے منہ سے اچھا ہی نہیں لگتا تھا کہ پیسے نہیں ہیں، اس میں ناشکری جھلکتی ہے. بولو بہت ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے رات کو سو جاتے ہیں بھائی، پھر جب اتنا کھا پی رہے ہو تو رشتہ کیوں نہیں مل رہا؟ بب مقدر میں نہیں لکھا ہوا بھائی، نہیں مل رہا کیا کریں؟ یہ کہنا چاہیے تھا، حضرت کی رائے یہ تھی. خیر ان کا معیار تقوی کا اونچا بہت تھا نا، ہر آدمی کو ایک جیسے معیار سے نہیں آپ پرکھیں. کوئی بول دے پیسے ہی نہیں ہے تو آپ کہیں تو اسلام سے خارج ہے تو. لیکن اصولی طور پر بات درست ہے، کبھی یہ نہ بولو کہ پیسے نہیں ہیں. ہمارے حضرت پھر واقعہ بھی سنایا کرتے تھے کہ حضرت سندھ میں بہت رہے ہیں، تو سندھی بھی آتی تھی ہمارے شیخ کو، خیر پور میں ان علاقوں میں بہت رہے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے پہ سفر کر رہا تھا، شاید سکھر سے میرپور خاص جا رہے تھے، تو درمیان میں ریگستان بھی ہیں، تو راست مغرب کا ٹائم ہو گیا، راستہ بھول گئے. کہتے ہیں مجھے ایک جھگی نظر آئی، ایک جھونپڑی، بیچارہ کوئی گاؤں دیہات کا سندھی، کوئی بیچارہ گاؤں دیہات کا. کہتے ہیں میں نے کہا میں جا کے اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار کچھ مجھے رات گزارنے کا انتظام کرو. ریگستان تھا، بہت پرانی بات ہے، اس وقت زیادہ یہ موبائل سگنل ونگنل کا تو تصور ہی نہیں تھا. کہتے ہیں میں اس کے جب گھر گیا، اس کی جھونپڑی کے قریب، تو میں نے اس سے کہا کہ سائیں مجھے، سندھی میں حضرت نے بات کی کہ سائیں مجھے رات گزارنے دو، تو کیا آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں اتنا خوش ہوا وہ مہمان کو دیکھ کے، اور کہنے لگا آپ کھانا بھی کھاؤ گے اور آپ کا ہم اکرام بھی کریں گے، رات بھی گزارو گے، ناشتہ بھی یہیں کرو گے آپ. پھر سندھی میں کہنے لگا سکر آئے ڈکر نہ آئے، کوئی قحط کا زمانہ تھوڑی ہے، اللہ کا شکر ہے آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. حضرت فرماتے ہیں کیا تھا اللہ کا دیا؟ ایک گدھا تھا اس کے پاس. اور وہ اتنا مریل اور سوکھا ہوا گدھا تھا، خوراک کی کمی کی وجہ سے پچھلی دو ٹانگوں کے جو گھٹنے ہیں نا وہ چپکے ہوئے تھے اس کے. جب انسان بہت کمزور ہوتا ہے تو جب کھڑا ہوتا ہے نا تو دونوں ٹانگوں کے گھٹنے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ گدھا جو تھا نا اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں آپس میں، یعنی یوں زاویہ بنا ہوا تھا یوں، ٹھیک ہے نا، ٹانگیں یوں آگے چپک رہی ہیں اور ایسے، اتنا مریل گدھا، کپڑے اس کے پھٹے پرانے، سونے کے لیے ٹوٹی پھوٹی چارپائی، اور اتنا خوش ہوا مہمان کو دیکھ کے، اور کہہ رہے کوئی قحط کا زمانہ نہیں ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. حضرت نے فرمایا کہ مجھے لگا دیکھو اللہ نے اس کو کیسا شکر گزار بنایا، اتنا خوش ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم نے یہ پوچھ کیسے لیا کہ رات گزارنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے، کوئی قحط کا زمانہ تھوڑی ہے، رزق برس رہا ہے، اور آج دیکھو صبح انڈے پراٹھے کھا رہے ہیں، ناشتے میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا آج جیم سے روٹی کھانی ہے، بریڈ کھانا ہے، مکھن کھانا ہے، دیسی گھی کھانا ہے، شہد کھانا ہے، اتنا کچھ ناشتے پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور جب بات کرو کہ پیسے ہی نہیں ہے تو اللہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، پیسے ہی نہیں ہے تو یہ کیا پوچھ رہے ہیں یہ. ہاں تو میں وہ جو ایمیجینا روڈ کا واقعہ سنا رہا تھا، یہ عبرت والے واقعات ہوتے ہیں، میرے واقعہ برائے وہ کتے والا لطیفہ بھی عبرت والا لطیفہ تھا. وہ کتے والا لطیفہ میں نے سنایا نا بیان میں، لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ممبر پہ بیٹھ گئے کتے والے لطیفہ، کتے والا سنا دوں آپ، بہت سے نئے لوگ ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں نا کون سے لطیفے کی بات کر رہے ہیں. بھائی ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا وہ مر گئی، تو اچانک بےچاری کی جوان بیوی مر گئی کتے کے کاٹنے سے. تو اب اگلے دن تعزیت کرنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے ہزاروں لوگ. یہ ایک آدمی لائن سے نکل کے آیا تعزیت کے لیے نا، ہزاروں لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوئے تھے افسوس کرنے کے لیے. تو یہ لائن توڑ کے آیا اور اس سے کہتا ہے بھائی ایک دن کے لیے کتا مل جائے گا مجھے، ایک دن کے لیے کتا مل جائے گا. جس نے ایک تھپڑ لگایا بولا جا لائن میں کھڑا ہو جا. وہ کیا سمجھتا ہے یہ تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ سارے کتے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، یہ سارے کس کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ تو اس میں کیا اسباق ملتے ہیں یہ ابھی میں بیان کرنا شروع کر دیا تو موضوع چینج ہو جائے گا نا. کوئی خاتون بیچاری اتنی بری نہیں ہوتی کہ کتے سے کٹواؤ اس کو جا کے، بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی سوچ دیکھو نا کتنی ٹینشن میں آئے گا لوگ. اچھا خیر، تو وہ میں ایم اے جینا روڈ کا واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ خاتون نا بات کر رہی ہے فون پہ کہ فلیٹ چاہیے، گاڑی نہیں، گاڑی پہ راضی نہیں ہو رہے، پیسوں پہ بھی راضی، دو پتہ نہیں 2.5-3 لاکھ، اور فلیٹ پہ بھی راضی کر لیا. تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ لڑکی والوں کا مطالبہ ہے کس سے؟ لڑکے سے، کہ یہ کچھ ہمیں مہر میں چاہیے. میں نے ان سے پوچھا یہ کیا کہانی چل رہی ہے، انہوں نے کہا کہ اصل میں لڑکے کا مطالبہ ہے کہ میں لڑکی سے شادی اس صورت میں کروں گا کہ یہ سارا جہیز مجھے مل جائے. آپ معاشرہ دیکھ رہے ہیں کدھر کو جا رہا ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں بات. لڑکیوں کو کوئی بھی ڈھنگ کا آدمی مل جائے نا، پوری دولت لٹانے کے لیے لڑکیوں کے ماں باپ تیار ہیں، داماد انسان کا بچہ مل جائے ہمیں بس، کوئی بات نہیں، پیسہ دے دیں گے ہم. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، اور جو دوسری کے لیے گیا ہوا ہے وہ لنگڑی لولی مانگ رہا ہے. اب فلسفہ سمجھ میں آیا چار شادیوں کا؟ نہیں آ رہی بات. وہ یہ شرطیں نہیں لگا رہا، وہ تو کہہ رہا ہے میں خرچ کروں گا. تو جب 2-3 شادیوں کا معاشرے میں رواج ہوتا ہے، مرد کا معیار گرتا ہے، عورت کا معیار بڑھتا ہے. یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے، تو لڑکی والے فلیٹ کیوں دے رہے اس بے شرم انسان کو؟ انہوں نے کہا پہلے ہی بچی لڑکی کی عمر 30-35 سال ہو گئی ہے، اب ایک ڈھنگ کا رشتہ آیا ہے تو اب وہ مجبور ہے، تو فلیٹ دینے پر لڑکی والے آمادہ ہو گئے. اور اچھا لڑکی والے بھی عجیب ہیں، اکلوتے میاں پہ سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، دوسری کے لیے کوئی ڈھنگ سے کر کے نہ فلیٹ مانگ رہے ہیں، بلکہ وہ دے رہے ہیں، وہ گاڑی بھی دے رہا ہے. میں نہیں دے رہا، وہ دے رہا تھا، جو بھی دے رہا تھا، یہاں میرے پہ رشتے آئے، اچھا فلیٹ لکھ کے دے دو، صحیح ہے نا، فلیٹ لکھ کے دے دو. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، بہت سے لوگ ہیں جو فلیٹ دے رہے ہیں، جو بہت کچھ دے رہے ہیں. نہیں میاں اکلوتا چاہیے، تو پھر اکلوتا یہ والا ملے گا آپ کو، جو ساری تمہاری پراپرٹی اپنے. اور پھر ایسا آدمی کیا بیوی سے محبت کرے گا یار، جو شروع میں ہی کمبخت فلیٹ اور گاڑیوں پہ دل دے کے بیٹھا ہوا ہے. تو اب وہ محترمہ نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ پہ لڑکی والے ایگری ہو گئے، گاڑی پہ آ کے گھوٹ اٹک گئی ہے. لڑکا ضدی یہ کہہ رہا ہے گاڑی چاہیے، لڑکی والے کہہ رہے ہیں گاڑی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو میرا خیال یہ تھا، میں نے کہا لڑکی کیا کتنی پڑھی لکھی ہے؟ انہوں نے کہا ماسٹر کیا ہوا ہے لڑکی نے، ایم اے کیا ہوا ہے. میرا خیال تھا لڑکا کم از کم پی ایچ ڈی ہوگا، جو اتنے نخرے کر رہا ہے. میں نے کہا لڑکا کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ٹیلر، درزی ہے. درزی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن درزی ہو اور شادی تمہاری ایم ایس والے سے ہو رہی ہے اور پھر اس سے فلیٹ بھی مانگ رہے ہو تو یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں، لیکن یہ آپ کی کھوپڑی مانے گی اس کو، حالات اسی طرف جا رہے ہیں، سمجھتے ہو؟ تو یہ جن صاحب نے کہا ہے نا دوسری کے لیے رشتہ چاہیے، خود تلاش کریں، ہو جائے تو بتا دیں۔ اور ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسری کرو، میرے بھائی آپ کے سسرال نے اتنا بڑا دل کیا کہ آپ کو اجازت دے دی، تو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ دوسری کو الگ رکھنا اور دونوں میں سے کسی کی وجہ سے کسی کے حق کو ضائع نہیں کرنا۔ جو رپورٹیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں دوسری شادی کے، اکثر نتائج اچھے نہیں آ رہے، مرد زیادتی کر رہا ہے۔ میں نکاح پڑھاتا ہوں دوسری شادی کے لیے نا، ایک ہفتے بعد اطلاع ملتی ہے کہ دوسری کو طلاق دے دی، یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ لوگ پھر مجھے تانے دیتے ہیں کہ دیکھو مفتی صاحب، آپ چار چار شادیوں کی ترغیب دیتے ہو اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں میں یہ ترغیب دینا نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ معاشرے میں جو برائی پھیل رہی ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں۔ بھائی ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، انجیکشن لگانا ضروری ہے، اب انجیکشن کے وہ سائڈ افیکٹ کو نہیں دیکھے گا، وہ کہے گا یار اب جو بھی ہوگا یہ تو لگانا ہے انجیکشن، تو ہم ان لڑکیوں کو برباد ہونے دے دیں جو بیچاری گھروں میں پڑی ہوئی ہیں؟ تو ہم مردوں سے یہ کہیں گے، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ مت کرو، ہم کہیں گے کرو، لیکن اللہ کے بندو اسلام کے آدھا حکم کو مت لو، پورے حکم کو لو، دم بھی تو ہونا چاہیے نا۔ شادی ہوئی ہے، پہلی بیوی نے اتنا دباؤ ڈالا دوسری کو طلاق دے دی، تو آپ میں جب دم نہیں تھا تو آپ نے کی کیوں ہے؟ تبھی جو دوسری کے لیے مجھ سے نکاح پڑواتا ہے نا، آ کے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لڑکی والوں کو راضی کر لے، میں کہتا ہوں تیرے اندر دم، تیرے تو طلاق سے بات کرتا ہوں میں اس سے، کیونکہ ابھی اس کو تو طلاق نہیں سمجھ میں آئے گی، تو بعد میں تو ساری زندگی تو طلاق ہی سننا ہے اس نے، سالے اس کو تمیز سے تھوڑی کہیں گے کہ سنا ہے کہ آپ جناب نے ایک اور شادی فرما لی ہے، وہ یہ تھوڑی کہیں گے، سنا ہے، کچھ سننے میں آیا ہے کہ آپ جناب نے ایک اور عقد فرما لیا ہے، وہ ایسے تھوڑے وہ تو طلاق سے بات کریں گے۔ اگر آپ میں دم نہیں تھا تو میرے بھائی آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ پہلی کی زندگی کو برباد کرو نہ دوسری، نہیں کرو پھر، اگر یہ دم نہیں ہے تو چھوڑ دو، اللہ تو پوچھ لے گا آپ سے جو پوچھنا ہوگا، لیکن کرنے کے بعد جب ظلم کرو گے، بعض دفعہ پہلی کو لٹکا دیتے ہیں، وہ دوسری سے وہ نہیں آئی ہے تو اتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے کہ پہلی وہ چھ بچوں کی ماں بن چکی ہے، وہ اب پرانی لگ رہی ہوتی ہے، اس کو وہ کباڑ کا ماز اللہ کہنا نہیں چاہیے، وہ ان کو کباڑ مال لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ اچھی نہیں لگ رہی، اس کو لٹکا دیتے ہیں۔ اللہ میاں نے اجازت دی ہے برابری کی شرط کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کرنے کے بعد جس نے برابری نہیں کی قیامت کے دن فالج زدہ ہو کے آئے گا اللہ کے سامنے، آدھا دھڑ مخلوج ہوگا اس کا، کیوں ایک طرف مائل ہو گیا تھا، تو اللہ اس کی اسی دھڑ کو مائل کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کا خوف کریں، کچھ بہت غلط رپورٹیں آتی ہیں مردوں کی، شوق میں کرتے ہیں اور چسکے لینے کے لیے، اور اس کے بعد جب حقوق کی باری آتی ہے تو پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ لڑکی جب دوسری بیوی بنی ہوتی ہے وہ بیچاری کسی کام کی نہیں رہتی، وہ اس کو یہ چھوڑ دے گا تو ایک اور طلاق کا دھبا لگ گیا اس کے اوپر۔ تو اس لیے بھائی تھوڑا انسان مرد بن کے تو کرنا ہے تو کرو، اور خاص طور پہ جن کے سسرال والے اجازت دے رہے ہیں ان پہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے جب کی ہے تو آپ دوسری کی طرف اتنا مائل ہو جاؤ کہ پہلی کو لٹکا کے چھوڑ دو۔ ایسے واقعات میرے علم میں، پہلی بیوی نے پرمیشن دی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کر لیں، کرنے کے بعد اسی بیوی کو لٹکا دیا، اس نے اتنا بڑا دل کیا تھا۔ تو معاشرے میں یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس غلط کا عام لوگ علاج یہ کرتے ہیں کہ کرو ہی نہیں۔ میں یہ علاج نہیں کرتا بھائی، کرو لیکن ان حقوق کو بھی ادا کرو، جیسے ایک بھی کرو نا تو حقوق بھی ادا کرو، یہ تو نہیں کہ ایک کرنا ہی چھوڑ دو، تو حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور میرا کوئی شادی دفتر نہیں ہے، نہ میں شادیاں وادیاں کراتا ہوں، اور یہ میرا کام نہیں ہے، یہ جاؤ ایم اے جینا روڈ پہ وہیں چلے جاؤ آپ، ہو سکتا ہے فلیٹ بھی ملے، پیسہ بھی ملے اور گاڑی بھی ملے، سمجھتے ہو؟ اور یہ جو دوسری شادی ہے نا، اس میں لوگوں کو اعتماد جلدی نہیں آتا، تو یہ اپنے ریلیٹیوز میں تو آسانی سے ہو سکتی ہے، رشتے داروں سے باہر میں نہیں ہو سکتی، وہ دیکھیں گے پتہ نہیں کون ہے اٹھ کے آ گیا، وہ پہلے تو کہیں گے کر کیوں رہا ہے یہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو تلاش کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، اسی میں مر جائیں، کوئی بات نہیں، قیامت کے دن چار والوں میں شمار ہوگا انشاءاللہ نیت کی وجہ سے۔ اچھا بھائی، قرآن و حدیث میں لفظ آل کس کے لیے آیا ہے، خاندان والوں کے یا ماننے والوں کے لیے، جبکہ قرآن میں آل فرعون کا ذکر ہے، اور سنا اور پڑھا ہے کہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور درود شریف میں بھی آل محمد آیا ہے۔ دیکھو آل سے مراد ریلیٹو ہوتے ہیں، داخل ہوتا ہے اور اس کے رشتے دار بھی، جیسے ہم کہتے ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی بھی اس میں داخل ہیں اور آپ کے رشتے دار بھی. تو فرعون کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی اولاد نہیں تھی، میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی مستند روایت میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو کوئی روایت، لیکن اگر اولاد بالفرض نہیں بھی تھی تو بیوی بھی تو تھی نا اس کی، اور بھائی بہنیں جو رشتے دار ہیں، یا آسمان سے مریخ سے تھوڑی نازل ہو گیا تھا وہ، تو خاندان تو تھا اس کا، وہ فرعون کی آل تھی. یہ نکاح کے بعد نا آپ سے ایک 5 منٹ کی بات کرنی ہے، بہت امپورٹنٹ، وہ ضرور سن کے جائیے گا. اچھا ماشاءاللہ صحیح ہے. دلہن کے وکیل کہاں ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں. وعلیکم السلام. دلہن کے وکیل محمد عتیق ول محمد اشفاق، آپ ہیں؟ اچھا. دلہن کا نام ہے رمیسا اکرم بنت محمد اکرم، اور مہر 3 لاکھ روپے عند طلب. آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں 3 لاکھ روپے عند طلب مہر کے عوض میں رمیسا اکرم بنت محمد اکرم کا نکاح محمد رمیشا اچھا رمیشا اکرم بنت محمد اکرم کا نکاح محمد عثمان صدیقی ول محمد نعیم صدیقی سے پڑھاؤں. اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ جزاک اللہ. اچھا بھائی، سید امان علی شاہ، آپ آگے آ جائیں. آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں رمیسا عبد الرزاق بنت عبد الرزاق اچھا عبد الرازق رمیسا عبد الرازق بنت عبد الرازق کا نکاح 3 لاکھ روپے مہر کے عوض میں محمد سلمان صدیقی ول محمد نعیم الدین صدیقی سے پڑھاؤں. اجازت ہے جی؟ جزاک اللہ. تشریف رکھیں. دائیں طرف کون ہے؟ پہلے دائیں والے کا ہونا چاہیے. آپ ہیں محمد عثمان صدیقی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا حدیث میں ہر چیز میں دائیں جانب کو ترجیح دیا کرتے تھے. آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز آتی تو سب سے پہلے جو دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوچھتے. یہاں تک ایک دفعہ دودھ کا پیالہ آیا آپ نے پیا تو دائیں طرف ایک کم عمر نوجوان بیٹھا تھا اور لیفٹ سائڈ پہ حضرت ابو بکر بیٹھے تھے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ میں ابو بکر کو پہلے نہ دوں تو اس میں ابو بکر کی ایک قسم کی بے اکرامی ہے، اور اگر میں ان کو پہلے دے دوں تو دائیں والے کا حق اسلام میں پہلے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوان صحابی سے فرمایا کہ تم مجھے اجازت دے دو کہ میں پہلے کس کو پلا دوں یہ دودھ جو میں نے پیا ہے، یہ کس کو پلا دوں؟ ابو بکر کو. ان صحابی نے فرمایا لا افضل علی سوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، اللہ کی قسم میں نبی کے جھوٹے پر کسی کو ترجیح نہیں دوں، پہلے میں ہی پیوں گا. آپ کا جھوٹا سب سے پہلے کون پیے گا؟ اب دیکھو یہ ہے تو نبی کی نافرمانی، نبی کہہ رہے ہیں ان کو پلانے تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم نہیں پلانے دوں گا، لیکن بعض دفعہ محبت میں نافرمانی کی جاتی ہے، سمجھتے ہو؟ محبت کے اظہار کے لیے کہ ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے آپ کا جھوٹا پہلے کوئی اور پی لے، ہم ہی پئیں گے پہلے. ہے تو نافرمانی لیکن اس نافرمانی کی بیس کیا ہے؟ محبت. تو لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کو ترجیح. تو میں نکاح بھی جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو دائیں طرف جو دولہا بیٹھا ہوا ہے اس کا پہلے پڑھاتا ہوں، معذرت کے ساتھ، آئندہ خیال رکھیے. اب تو کیا خیال رکھیں گے بیچاروں کی ہو رہی ہے شاید. ہاں پہلے ویسے بھی یہ بڑے ہیں، بڑے کہاں سے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد عثمان صدیقی والمحمد نعیم الدین صدیقی، میں نے 3 لاکھ روپے عند طلب اس مہر کے عوض میں آپ کا نکاح رمیشا اکرم بنت محمد اکرم سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے قبول کیا. جزاک اللہ. جناب محمد سلمان صدیقی ول محمد نعیم الدین صدیقی، میں نے 300,000 روپے مہر کے عوض میں آپ کا نکاح رمیسا عبد الرزاق بنت عبد الرزاق سے کیا، آپ نے رمیسا عبد الرازق، آپ کا نکاح رمیسا عبد الرازق بنت عبد الرازق سے کیا 300,000 روپے مہر کے عوض میں، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ جی، اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان دونوں نکاحوں میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اے اللہ اس کی برکتیں دونوں جوڑوں کو کامل طور پہ نصیب فرما، تادب حیات محبت الفت کے ساتھ کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کو محفوظ فرما. اے اللہ ان نکاحوں کو ان دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا. ان کی دادی بیمار ہیں بہت شدید، ہے اللہ اپنے فضل سے ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. اور جو اولاد ہے اللہ ان کی خدمت کر رہی ہے، اس خدمت کو قبول فرما، اس خدمت کو ان کی گناہوں کی معافی کا اور آخرت میں ترقی درجات کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالی بہت مبارک کرے. اور اللہ نے دکھا دیا، اللہ نے دکھا دیا کہ جس عیاشی کو تم دنیا میں پروموٹ کر رہے ہو، جس یہ دیکھو، یہ شوبز کی دنیا سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ آخرت کے لیے بولو نا نہیں ہوتے. آخرت کے لیے تو نہ کوئی ہندو کا پنڈت کہے گا کہ ان چیزوں میں کا آخرت میں ثواب ملے گا، نہ عیسائیوں کے پادری کہتے ہیں، نہ یہودی کہتے ہیں، نہ مسلمان علماء کہتے ہیں. دنیا میں کوئی مذہب نہیں کہتا جو شوبز کی دنیا سے وابستہ لوگ ڈرامے فلمیں بنا رہے ہیں، بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کا آخرت میں بھی کوئی حصہ ہے. کوئی مذہب بھی اس چیز کو نہیں مانتا، کوئی مذہب بھی نہیں مانتا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ انہوں نے تو یہ سب کچھ دنیا کے لیے کیا ہوتا ہے نا، تو اس دنیا نے کیسی پیٹھ دکھائی ہوتی ہے. تو وہی حضرت کعب ابن زہیر کا شعر ہے، لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيقَ مِنْ دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ، کہ یہ دنیا ایسی محبوبہ ہے کہ جس کے خون میں بے وفائی شامل کر دی گئی ہے. گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا، بے وفائی اور ٹائم دینا، وعدہ کرنا لیکن اس وعدے کی خلاف ورزی کرنا، یہ اس کے بلڈ میں شامل کر دی گئی ہے. اس صحابی رسول کا شعر ہے. یہی وہ دنیا ہے جو شوبز کی دنیا سے وابستہ لوگ، کسی کو کینسر ہو رہا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کوئی کس طرح سے مر رہا ہے، مرنے کے بعد وہ ساری ترقی جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچی ہوئی تھی وہ دھڑام سے نیچے، بلکہ مرنے کیا بڑھاپے کے بعد ہی. جو ہیروئنز بڑی خوبصورت اور جن کو فلموں والے چھوڑتے نہیں ہیں، عورت سے تو بڑھاپا جلدی آتا ہے. آپ کو پتا ہے گھاس وہ دیر تک قائم رہتی ہے اور پھول بہت جلدی مرجھا جاتا. مرد تو پھر بھی کچھ دیر چلتا ہے، جو لڑکیاں شوبز کی دنیا سے وابستہ ہیں بہت جلد ان میں اٹریکشن ختم ہوتی ہے اور ان کو ایسے مسترد کر دیا جاتا ہے جیسے ٹیشو پیپر جو ہے نا، استعمال سے پہلے کتنا اچھا اور استعمال کے باہر کہاں پھینکا جاتا ہے، ردی کی ٹوکری میں. اور آپ ان کی عزت دیکھ رہے ہوتے ہیں اسٹیج پہ، ان کو پرانے پرانے بوڑھے اداکاروں کو بھی بلایا جا رہا ہے، ان کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے. بھائی یہ 5 منٹ کی عزت ہو رہی ہے ان کی، بس اس کے بعد ان کو کوئی بھی نہیں. یہ ٹی وی کی اسکرین کے سامنے 10 منٹ کی، باقی کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا گھر میں. لیکن اس میں اتنا اچھا کلچر دکھایا جاتا تھا، اتنا باپ کا احترام، ماں کا احترام، میاں بیوی کے رشتے کو اتنا اچھا دکھایا جاتا تھا کہ فیملی سسٹم اور مضبوط ہوتا تھا. اب تو لوگ کہتے ہیں ڈرامہ آ رہا ہے، بیوی اس کی، یہ چکر وسیم بھائی سے چل رہے ہیں، اور میاں کا چکر آفس میں کسی اور لڑکی سے چل رہا ہے. یہ چکر جب آپ گھروں میں دکھاؤ گے تو بھائی بیوی کو، اچھی بھلی عورت کو بھی خیال آئے گا کہ جب اس کا چل سکتا ہے تو میرے بھی تو وسیم بھائی رہتے ہیں پڑوس میں، اور دیکھنے میں بھی ان سے اچھے ہیں، ڈراموں میں جو آ رہا ہے اسے تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو میں اپنے زمانے کے جو اداکار ہیں نا، جو ہم بچپن میں، اللہ معاف فرمائے، توبہ کر لی تھی، اس وقت بھی ابا کی طرف سے اجازت نہیں تھی، چھپ چھپا کے دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن پھر توبہ بھی کر لی الحمدللہ. تو وہ میں ایکٹر کبھی کبھار یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں، اب کیسے لگ رہے ہیں وہ، اس زمانے کی ہیروئنیں اور اس زمانے کے ہیرو. ایک دفعہ میں نے اپنے گھر والوں کو بٹھایا، میں نے کہا ہمارے زمانے کی ہیروئن تھی اب دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا عبرت، مجھے پتا ہے اب وہ خوبصورت نہیں ہوگی، عبرت کے لیے دیکھ رہا ہوں. تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ اس کا نام مجھے یاد نہیں، وہ خیر سرچ کر کے نکالا، دیکھا اللہ کی پناہ کیا انسان کا کباڑا ہوتا ہے یار، بڑھاپے میں؟ میں نے کہا یہ وہ ہیرو ہیروئن ہے جن پہ ہم مرتے تھے، اور کیا ہینڈسم، اب دیکھو جھریاں، اس طریقے سے بھی یہ جھریاں ٹھیک نہیں ہوں گی، اب استری بھی کر لو گے تو آپ پلاسٹک سرجری کر کے تھک جاؤ، مگر یہ جھریاں ٹھیک ہونے والی نہیں. اب کوئی نہیں پوچھتا ان کو شوبز کی دنیا میں. اللہ کے بندو، وقت پہ شادی کر کے بچے پیدا کر لیتے، ان کو دین سکھاتے، اسلام سکھاتے، آج وہ تمہیں اتنی، ہم تو اپنی بوڑھی والدہ کو جانتے تھے، ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ ہمیں تو جب ہماری والدہ کی عمر زیادہ نہیں تھی اس وقت بھی محبت تھی، لیکن جب جیسے زیادہ بوڑھی ہوئی ہیں اس وقت تو ایسی محبت ہو گئی بھائی، اس وقت تو والدہ کے بغیر رہنا ممکن نہیں رہا. باریاں لگتی تھیں. سعودی عرب میں کیس آیا عدالت میں، سعودی عرب میں دو بھائیوں نے اتنی لڑائی کی ہے کہ عدالت پہنچ گئے. ایک کہہ رہا تھا میری بوڑھی ماں میرے ساتھ رہے گی، دوسرا کہہ رہا تھا میرے ساتھ رہے. اور ڈر تھا کہ ایک دوسرے کو جان سے نہ مار دیں، ہر آدمی چاہ رہا ہے ماں میرے ساتھ رہے. عدالت نے فیصلہ سنایا 6 مہینے اس کے ساتھ اور 6 مہینے اس کے ساتھ. جب مذہب سکھاؤ گے نا گھر میں عزت ہوگی، اور جب بچوں کو ڈراموں فلموں میں لگاؤ گے، بچے ایکٹر تو اچھے بن جائیں گے، ڈانسر اچھے بن جائیں گے، اچھے سنگر بن جائیں گے، شوہر ہے تو اچھا شوہر نہیں بنے گا، بیوی ہے تو اچھی بیوی نہیں بنے گی، اولاد ہے تو اچھی اولاد نہیں بنے گی، باپ ہے تو اچھا باپ نہیں بنے گا. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جتنے مشہور لوگ ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھو ان کی بیویوں سے، کیا یہ اچھا شوہر بھی ہے؟ کیا یہ تمہاری اولاد تمہارا اکرام کرتی ہے؟ نہیں کرتی، الا ماشاء اللہ اللہ کسی ایک کو نواز دیں. تو اس لیے عبرت حاصل کرنی چاہیے. لاکنہا خلت قد سیط من دمیہا، یہ دنیا ایسی بے وفا ہے 2 منٹ میں منہ موڑتی ہے. تو بھائی اللہ سے لو لگاؤ، تمہیں گھر میں بیوی سے بھی عزت ملے گی، اولاد سے بھی عزت ملے گی. نہیں، ہم نے تو دیکھا ہے علماء کی اولادیں کیسا ان کو پالتی ہیں، جو حالانکہ انہوں نے وہ عیاشی نہیں دی ہوتی اپنی اولاد کو جو لبرل لوگ دے رہے ہو، پابندیاں لگائی ہوتی ہیں، لیکن ان پابندیوں کے اثرات ہیں، وہ اپنے باپ کی بھی خدمت کرتے ہیں، اپنی ماں کی بھی. تو میں یاد کر رہا تھا کہ یہ جو فنکار اداکار ہیں نا، ان کی جوانی دیکھتے تو ان کا بڑھاپا بھی دیکھ لیا کرو، اور گھروں میں جا کے دیکھا کرو گھر میں کون کتنی عزت دے رہا ہے. تنہا اکثر 100% کی بات نہیں کر رہا، کہیں کوئی ایکٹر مجھے فون کر کے کہے کہ آپ نے میرے بارے میں بولا، میں تو ایسے اکثر کی بات کر رہا ہوں، اکثر آخری عمر تنہائی کی گزارتے ہیں، کوئی ایوارڈ دینے والا نہیں، کوئی عزت کرنے والا نہیں، بچے چھوڑ چھاڑ کے بھاگ چکے. تو ابھی لاہور کا ایک کیس سامنے آیا، ایک پولیس آفیسر، بہت بڑا آفیسر، اپنے بچوں کو موبائل خرید کے دیا، آئی فون، بچوں کو گاڑیاں لے کے دی اس نے، سب کچھ کیا. جب بیمار ہوا نا تو ڈاکٹر نے کہا ان کے علاج پہ 20 لاکھ روپے خرچہ آئے گا. بچوں سے ڈاکٹر نے کہا کہ گاڑیاں بیچو، فون بیچو، علاج کرو. بچوں نے پیسے دینے سے بولو نا انکار کرو کہ ہم اگر یہ سب چیزیں بیچ باچ کے ابا تو ٹھیک ہو جائیں گے، ہم تو دوبارہ زیرو پہ آ جائیں گے. بالآخر وہ باپ مر گیا. یہ نتیجہ نکلتا ہے اپنی اولاد کو دین نہ سکھانے کا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو اچھے بھی سمجھیں گے جب بوڑھے ہو جاؤ گے. ابھی جوانی کی مستیاں ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تھوڑا سا جب میرے پاس آتے ہیں نا گلوکار اور اتنے شہرت اور یہ، میں کہتا ہوں بیٹا تھوڑا سا عمر کو ڈھلکنے دو. جنید جمشید کو کیسے ہدایت ملی ہے؟ جنید جمشید کا واقعہ میں نے خود سنا اس کی، جب وہ زندہ تھا اس نے بتایا کہ میں ایک شو میں گیا جس میں نے بھی اسٹیج پہ گانا گانا تھا. جب میں گیا تو مجھ سے پہلے ایک گلوکار جو ذرا ایجڈ ہو گیا تھا وہ گانا گا رہا تھا. تو لوگوں نے کہا میرے سامنے کہ ابے اس بڈھے کو ہٹاؤ یار، حالانکہ وہ بھی اپنے دور کا فیمس گلوکار تھا، سنگر تھا. تو لوگوں نے کہا اس بڈھے کو ہٹاؤ، آواز نہیں نکل رہی ہے، جنید کو بھیجو. کہتے ایک دم نہ اس کی یہ بات میرے دل پہ جا کے لگی ہے کہ جنید ابھی تو تو جوان ہے، گا رہا ہے، کل جب تو گائے گا نا تو لوگ کہیں گے اس بڈھے کو، بولو نا کیا ہوگا، آپ تو تھوڑی ہٹا رہا ہوں، لوگ کہیں گے اس بڈھے کو ہٹاؤ. یہ ہوگا، یہ تو ہوگا، اس سے کوئی روک نہیں سکتا، تو اس بڈھے کو ہٹاؤ یہاں سے. تو کہہ رہے مجھے کہا کہ یار جس دنیا کے پیچھے میں جا رہا ہوں نا، اس دنیا نے تو کل مجھے ویسے ہی پشت دکھانی ہے، اس نے اپنی کمر مجھے دکھا کے ٹاٹا کر کے جانا ہے. جن گرل فرینڈ پر آپ مر رہے ہو نا، جیسی مرو گے 2-4 بیانات آئیں گے، اس کے بعد کوئی اور بوائے فرینڈ ہوگا، کوئی اور بوائے فرینڈ ہوگا، پھر یہ مرے گی یا وہ مرے گا. یہ دنیا سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت بولو نہیں. آخرت ہے، اللہ ہے بھائی، اللہ کے پاس، اللہ سے تعلق انسان قائم رکھے، مزے ہی مزے، مر جائے ٹھیک ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی اگر مجھے یقین ہے نا کہ ابھی میں مر گیا تو اللہ مجھ سے خوش ہے، میری کسی خطا پہ عذاب نہیں ہوگا، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے اس سے اچھا موت کا وقت نہیں ہے، میں فوراً کہوں گا اللہ ابھی مار دے مجھے، ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں آگے جا کے ہوگا کیا، اس لیے ہم اللہ سے مہلت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سدھرنے کا ٹائم دے دے، ہم صحیح ہو جائیں، تو ہم تو اللہ سے زندگی مانگتے ہیں اس لیے تاکہ ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، اور ہم پریشان ہو رہے ہیں جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، وہ زندگی برائے زندگی تاکہ ہم مزید عیاشی کر سکیں، تو بھائی کب تک کرو گے عیاشی، ایک دن آئے گا یہ تمہیں قبر میں اتارے گی یہ، اور ہندوؤں کے یہاں تو جلایا جاتا ہے، وہ تو اور بھیانک والا منظر ہوتا ہے، بڑے بڑے اداکار جو ناشا کرتے تھے ایسے ہینڈسم، آگ میں آپ ان کو اپنے ہاتھوں سے جلا، وہ تو اور زیادہ عبرت ہونی چاہیے، تو ایسے عبرت کے واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی، اور شوبز کی دنیا سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کو تو اور زیادہ عبرت ہونی چاہیے کہ ابھی بھی وقت ہے بھائی، اللہ نے مہلت دی ہے، آج آ جاؤ۔ آج کل تین چار دن پرانی بات ہے، مجھے ایک نوجوان ملے، وہ کرکٹ کے بڑے سلیکشن ہونے والی تھی، سلیکشن ہونے کا ٹائم تھا، عیاش بھی تھے کافی، پر راتوں کو دیر سے گھر آنا، نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ، حضرت حکیم اکبر صاحب کے بیٹے بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، ان کے کہیں بیان سننا شروع کر دیا، اچھا اسٹائلش بال رکھے ہوئے تھے، داڑھی واڑی تو تھی نہیں، نماز روزے کا پتہ نہیں تھا، بس قومی ٹیم میں جانے کا کہ میں بڑا وہ بنوں گا کھلاڑی، کسی کو ایکٹر بننے کا ہوتا ہے، کسی کو کھلاڑی بننے کا ہوتا ہے، ان کے بیانات سننا شروع کی، اللہ نے تبدیل کر دیا۔ میں ان سے ملا تو ان کے گھر والے کہہ رہے تھے یار یہ لڑکا ہمارے قابو میں ہی نہیں تھا اور یہ کیا بن گیا، ایسا ماشاءاللہ چہرے پہ رونق، ان کی نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ صدقات، اور کھلاڑی بننا، کھیل کود اسلام میں حرام نہیں ہے، لیکن جو انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں نا وہ کھیل ہی کو بنا لیتے ہیں مقصود، کھیل کود تو جائز ہے، کھیلو گے، کس نے منع کیا، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جو کھیلتے ہیں وہ تو اسی کو سب کچھ کر لیتے ہیں، وہ کوئی انسانیت کی کوئی خدمت تھوڑی کر رہے ہیں، کھیل کود کر کے کیا خدمت کرو گے، کوئی ڈاکٹر خدمت کر رہا ہے، کوئی سائنٹسٹ خدمت، اس لیے ہم نہیں کہتے کہ کھیل کود کو اپنا پیشہ بناؤ، کوئی اور کام کرو۔ تو دیکھو ایک آدمی ابھی ترقی کی بلندیوں کو پہنچنے والا تھا، لیکن اس کی کھوپڑی میں بات آ گئی کہ اس ترقی کے بعد آگے زوال بھی۔ جنید جمشید کی موت کتنی اچھی ہوئی تھی، اگر وہ سنگر ہوتا اس کے جنازے پہ لوگ آتے ہی اتنے گلوکار، آپ جن لوگوں کی فلمیں شوق سے دیکھتے ہو نا، جن کے ڈانس شوق سے دیکھتے ہو، مرنے کے بعد آپ بھی نہیں پوچھ رہے ہوتے ان کو، میں نے تو دیکھا ہے لوگوں کو جو بڑے بڑے ایکٹروں پہ مر رہے ہیں، بڑے بڑے سنگروں پہ مر رہے ہیں، تو بھائی جانا اب ان کے جنازے میں چلا، کہہ رہا بھائی چھوڑو اس نے کون سا آخرت کے لیے کیا تھا، مزے کے لیے کیا تھا تو ہو گئی، شہرت مل گئی بس ختم، جنازے پہ بھی لوگ نہیں آ رہے ہوتے۔ جنید جمشید اگر سنگر ہو کے مر جاتا کتنے لوگ آنے تھے جنازے پہ، لیکن اس نے تبلیغی جماعت میں وقت لگایا، اپنی سیکنڈ وائف، اب جب سیکنڈ وائف کا فلسفہ بھی، جنید جمشید کو پتا تھا کہ جب میں سنگر تھا میں نے 20-30 گرل فرینڈ رکھی ہوئی تھی، جو اسلام میں الاؤ بولو نہیں، ایک کا بھی گھر نہیں بچایا ہوا تھا، لیکن جب اس نے توبہ کی ہے تو اس کو پتا تھا کہ اسلام آپ کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے پراپر طریقے سے، ان کو گھر بھی دو، ان کا نان نفقہ بھی اٹھاؤ، ان کی اولاد کے کفیل بھی بنو۔ اور رپورٹ یہ ہے کہ جنید جمشید کی 4 بیویاں تھیں، وہ انتقال کے بعد مختلف سامنے آتی رہیں، بہت سے لوگ پکڑے جاتے ہیں مرنے کے بعد، ٹھیک ہے، تو چاروں کو رکھا ہوا تھا بڑی تمیز سے، عزت احترام کے ساتھ، تو بیوی کو انسان، اچھا اسی وائف کے، سیکنڈ وائف کے ساتھ وہ تبلیغ جماعت میں چترال کی طرف گئے ہوئے تھے اللہ کے راستے میں، تو اللہ کے راستے میں جہاز گر گیا، قیامت کے دن کتنے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میری کسی گرل فرینڈ کی باہوں میں موت نہیں آئی، میرے مرنے کے بعد میری کسی گرل فرینڈ کا تعزیتی بیان نہیں آیا کہ آج میں ایک اچھے بوائے فرینڈ سے محروم ہو گئی ہوں، بیویوں کا بیان آیا کہ اچھے شوہر سے محروم ہو گئی، اور اللہ کے راستے میں موت واقع ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کتنی اچھی گزری ہو دیکھا یہ جاتا ہے کہ آخری وقت آپ کا کیسا ہے، اب آپ برے تھے موت سے پہلے توبہ کر لی نیک بن گئے، تو اللہ آپ کی پرانی زندگی نہیں دیکھیں گے، کون سی زندگی دیکھیں گے، آخری، اگر آپ برے تھے، اگر آپ اچھے تھے اور آخر میں برے ہو گئے تو اللہ آپ کی پرانی اچھائیاں نہیں دیکھیں گے، موت سے پہلے آپ کون سی لائف گزار رہے تھے۔ تو جنید جمشید نے جیسی بھی لائف گزاری، کتنی اچھی موت آئی ہے، تبلیغی جماعت میں دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلے ہوئے، اور جہاز گرا، مرنا تو بھائی سب نے، کوئی جہاز گر کے مرے گا، کوئی فالج سے مرے گا، کوئی کسی طرح سے مرے گا، لیکن دنیا یاد کر رہی ہے جنازے میں کتنے لوگ تھے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی جنازے میں. بزبان حال جنازہ کہہ رہا تھا کہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. اللہ کے عاشق کا جنازہ دھوم سے نکلنا چاہیے. تو میں شوبز کی دنیا سے وابستہ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، دیکھو گناہ ہر ایک سے ہو سکتا ہے، سب سے ہو سکتا ہے، ہم بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. اور جب میں یہ باتیں بتا رہا ہوتا ہوں تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں کسی فنکار سے اچھا ہوں اور یہ شوبز کی دنیا سے لوگوں کو میں اپنے سے برا سمجھتا ہوں. ہمیں کیا پتا ہمارا انجام کیسا ہو، آخرت میں ہم کہاں ہوں. کبھی بھی اپنے بارے میں اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں اچھا اور کوئی شراب پی رہے تو وہ برا، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے. ہمیں نہیں پتا کس وقت کس کے کیا حالات ہو جائیں اور آخرت میں کون کیسی نیکی کر کے بخشا جائے اور ہم کیسے پکڑے جائیں. تو کبھی کسی کا کی بے عزتی مقصد نہیں ہوتی، لیکن اللہ ان واقعات سے 40-40 سال میں ہارٹ اٹیک کی، اتنے بڑے فنکار اداکار کی موتوں سے اللہ بتا رہا ہوتا ہے کہ دنیا پہ کنٹرول میرا ہے، تمہارا نہیں ہے. تم جو کہتے ہو نا اپنی منمانی زندگی میں گزاروں گا، تو میں اپنی جان پہ تو کنٹرول ہے نہیں ہے. اور تم کہتے ہو میں میری پرسنل لائف، تو پرسنل ورسل کسی کی نہیں ہوتی، ہم سب کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. تو اسی کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا چاہیے، تمیز کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اچھے بچوں کی طرح. جب اس کے حوالے کرو گے، وہ کسی چیز کو حلال کہہ رہا ہے اس کو حلال مان لو، وہ کہہ رہے حرام ہے تو اس کو کیا کر دو، حرام مان. تو وہی شوبز کی دنیا میں جو بے حیائی ہو رہی ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یامر بالفحشاء، قرآن کہہ رہے اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اسلام میں حکم یہ ہے لڑکی بالغ ہو جائے، اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، اس کا شوہر ہوگا، وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے کہاں جائے گی، شوہر کے پاس. اور شوہر کو کہہ رہی ہے، مرد کو کہہ رہی ہے بالغ ہو جاؤ، کوئی گرل فرینڈ نہیں ہونی چاہیے آپ کی. آپ کو جب دل میں عورت کی طرف جانے کی خواہش پیدا ہو، نکاح کر کے عزت کے ساتھ اپنے باپ کی بہو بنا کے اس کو گھر میں لے کر آؤ. اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. شوبز کی دنیا سے وابستہ لوگ اس راستے کے علاوہ تمام راستوں کو اختیار کرنے کی اپنے عمل سے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں. تو عبرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے عبرت نصیب فرمائے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ باقی سوالات اگلے ہفتے.